خدارا نظریں کرو خدارا نظریں کرو خدارا نظریں کرو خدارا سرکار غوث آدم 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 نظریں بھر دو میرا خالی کاسا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا میرا خالی کاسا بھر دو میں فقیر ہوں تمہارا نظریں کرو خدارا نظریں کرو خدارا نظریں کرو خدارا خدارا سلطان ولایت ولی حکومت شہباز خطابت اے ماہ عنایت ہو ہو عنایت عصیان سے ہم نفرت نیکی کی دولت دوشوں کی تلاوت دوزوں کی عبادت عصیان سے ہم نفرت اے ماہ عنایت ہو سے پاس
خدا را نظریں کرو خدا را نظریں
خدا را نظر کرم خدا را نظر کرم خدا را راستان ولایت شہباز خطابت اے مانگ ولایت اے مانگ ولایت ولیوں پہ حکومت اللہ کی رحمت ہے باعث برکت ہے صاحب نعمت ہے مانگ ولایت اے مانگ ولایت ہو 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 ولایت اے مانگ ولایت مسکین کی دولت نظرے کروں خدا را نظرے کروں خدا را
یہ تیرا کرم ہے یا اللہ جو بنا دیا ہے ابھی یہ تیرا کرم ہے یا اللہ جو بنا دیا ہے ابھی یہ تیرا کرم ہے یا اللہ جو بنا دیا ہے یہ تیرا کرم ہے یا اللہ
کمینا کہاں سلسلہ تمہارا کہاں مجھ سا یہ کمینا کہاں سلسلہ تمہارا نظرے کرم خدا را 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 نظرے لجپال کرم اب کر دو 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 منگتوں کی جھولی بھر دو بسا سب کا پلچنی خیر سے میرے میرا مردوں کا سا سب کا پلچنی خیر
جھولی کو میری بھر دو
سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل ہے سجائی پڑی مشکل جب سر پر آئی مشکل جب سر پر آئی تیری رحمت ماڑے ہاں مشکل جب سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی آڑے آئی جب میں نے پکارا کام آیا تیرا سہارا چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے سر میرا چلتا ہم سب کا گزارا تیری خیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار اپنے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله رسالة ضیاء درود و سلام مطبوعہ مکتبۃ المدینہ پیج نمبر 2 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 1 جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد 1438 سن ہجری کے ماہ فاخر ماہ عبد القادر ربیع الاخر کی 29 شب ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عاشقان غوث اعظم جمع ہے مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے اسا نینی کابینات کے عاشقان اولیاء تشریف لائے ہوئے جن میں میاں والی
بکھر اور غالباً ایک دو اور بھی اللہ کو شہروں کے نام بتائیں گے،
چھوٹے چکو قصبے وغیرہ ہوں گے اس میں.
جی بابا،
نمایاں میاں والی
خوشاب ہے،
بڑا شہر ہے خوشاب، ماشاء اللہ. لیا بھی اس میں ہے، کوٹ سلطان چوک امام اعظم،
چوک امام.
یہ آپ سب زمین پر ہیں، آسمان پر، زمین پر، تو یہاں اہل زمین ماشاء اللہ تشریف لائے ہوئے ہیں. سارے اپنے اپنے خطے کا، علاقے کا تصور کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مزید مدنی مذاکرے کا ایک سلسلے کا آغاز ہو، میں چاہوں گا کہ امیل سنت سے ایک رپورٹ میرے پاس ای میل کے ذریعے آئی ہے، تو بابا ایک رپورٹ ہے، آپ کو میں تھوڑا بیان کرتا ہوں. اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کے بیان کردہ کئی ایسے مدنی پھول ہیں کہ جن کی شاید ہمارے مدنی جگہ کے ناظرین اس سے مزید متفق ہو جائیں. بابا یہ رپورٹ 23 جنوری کی ہے، 23 جنوری 2017. اس کی ہیڈنگ ہے کھانا چبا چبا کر کھائیے اور بیماریاں بھگائیے. ایک نئی برطانوی تحقیق سے کھانا اچھی طرح چبا کر کھانے کے فوائد سامنے آئے ہیں. وہ سامنے ہی آئے ہیں، کہتے جس سے انسان بیماریوں سے بچتا ہے، جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ اچھی طرح چبا کر کھانے سے ایسے سیلز پیدا ہوتے ہیں جو خطرناک امراض پیدا کرنے والے جراثیم سے لڑتے ہیں. یہ چبا چبا کر، اچھی طرح چبا کر کھانے سے ہوتا ہے. نئی تحقیق رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ خوب چبا کر کھاتے ہیں، ان کے منہ سے ٹی ہیلپر سیلز خارج ہوتے ہیں، جنہیں TH17 سیلز بھی کہا جاتا ہے. TH17 سیل جسم کے قدرتی دفاعی نظام کا حصہ ہوتے ہیں، جو امراض پیدا کرنے والے جراثیم کو روکتے ہیں، اور ساتھ میں جسم دوست بیکٹیریا کو بھی پروان چڑھاتے ہیں. یہ جو تحقیق ہے، یہ یونیورسٹی آف مانچسٹر کے سائنسدانوں نے کی ہے. اس کے مطابق کھانا چبانے سے ہمارے مسوڑے جسم کے حفاظتی نظام کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. جبکہ ڈاکٹروں کا بھی کہنا ہے کہ اگرچہ بہت چبانے سے منہ دانتوں میں، انہوں نے کچھ ٹوٹ پھوٹ کی بھی تحقیق کی ہے، لیکن اس سے TH17 سیلز بھی پیدا ہوتے ہیں. تو یہ ایک تفصیلی رپورٹ ہے، تو اس سے پتا چلا کہ اچھی طرح چبا کر کھانا، جسے امیل سنت ایک عرصے سے ہمیں بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اس کی اب جو تحقیق کی رپورٹ آئی ہے برطانوی یونیورسٹی کے حوالے سے، تو وہ ابھی ان دنوں شاید اخبار میں شائع ہوئی ہے، جس کو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. تو انشاءاللہ اس پر امیل سنت سے مزید مدنی پھول لیں گے، تاکہ کیونکہ یہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جب کوئی ہم تحقیق بیان کرتے ہیں، جیسے کہ آپ تو بیان کرتے ہیں اچھی طرح چبا کر کھائیے، اس سے منہ میں لعاب پیدا ہوتا ہے، ہاضم لعاب پیدا ہوتا ہے، لیکن بعدوں کا تحقیق سامنے آتی ہے تو اور اس میں لوگوں کی توجہ بڑھ جاتی ہے. تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی امیل سنت سے کچھ ہم مدنی پھول حاصل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا فرما دے بابا آپ؟
23 جنوری کی ایک رپورٹ کا تذکرہ نگران شورا نے فرمایا جس میں کھانا چبا کر کھائیے بیماریاں بھگائیے، اس طرح کا عنوان انہوں نے بیان کیا. دراصل وہ میں نے ایک طب کی کتاب میں چند سال پہلے پڑھا تھا کہ ایک شخص بیمار ہوا اور اس کی بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ سے باہر تھی، کوئی علاج کارگر نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ ڈاکٹروں نے اس کو اپنے طور پر لا علاج قرار دے دیا کہ ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے. وہ بیچارہ سوکھ ساگ گیا تھا، وہ بندہ کمزور ہو گیا تھا. پھر اس نے اپنی غذاؤں پر غور کیا اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ میں کھانا جلدی جلدی کھاتا ہوں، اچھی طرح چباتا نہیں ہوں، نگلتا ہوں. جیسے کہ آج کل بہت سارے آپ کو ملیں گے، آپ میں سے بھی شاید ہوں گے جو نگلتے کھاتے نہیں ہیں، بس وہ دانت ٹک مارا اندر، ٹک مارا اندر. تو اس طرح وہ جب اس نتیجے پر پہنچا کہ میں کھانا چباتا نہیں ہوں تو اس نے چبانا شروع کیا. وہ اتنا چباتا کہ وہ لکوڈ بن کر منہ میں، جب وہ لکوڈ بن جاتا خود ہی اتر جاتا حلق کے نیچے، یعنی وہ جو بھی غذا کھاتا اس کا منہ میں سمجھو جوس بنا لیتا دانتوں سے پیس پیس کے، اور اس کی صحت جو ہے وہ بحال ہونی شروع ہو گئی، یہاں تک وہ تندرست ہو گیا. اس کی سمجھ میں یہ راز آ گیا کہ چبانا، چبا کر کھانا، اچھی طرح چبا کر کھانا، یہ بھی کئی بیماریوں کا علاج اس میں موجود ہے. جیسے تحقیق تو اب ہوئی کہ اس کے مختلف بیکٹیریا جو ہیں، جو مفید بیکٹیریا ہیں، یہ چبانے کے دوران وہ پیدا ہوتے ہیں، اور مضر جراثیم جو ہیں، نقصان دہ جراثیم، وہ چبانے کے دوران یہ میں وہ مر جاتے ہیں. اور ویسے یہ تو بہت پرانی تحقیقات ہے کہ عموماً پتا ہوتی ہے جو تھوڑا بہت جانتے ہوتے ہیں کہ ہماری زبان کے نیچے ٹھیلیاں ہوتی ہیں، جس کو بولتے ہوئے اچھی غذا کا نام سنتے ہیں تو نہیں منہ میں پانی آ گئے، تو پانی آتے ہیں نا، تو وہ زبان کے نیچے سے ٹھیلیاں نا وہ کھلتی ہیں، اس میں سے ایک لعاب نکلتا ہے، پانی نکلتا ہے، یہ ہاضم لعاب ہوتا ہے، ہضم کرتا ہے یہ. وہ یہ قدرت کا نظام ہے، عجیب نظام ہے. یعنی کہ کسی کھٹی چیز کا اور کوئی منہ بنا ہے کہ املی اور کھٹی، تو اس طرح کرے گا نا تو سامنے والے کے منہ میں بعض ہوگا کھٹے پانی آ جاتے ہیں، کھٹاس پیدا ہوتی منہ میں، یہ نظام قدرت ہے. تو یہ جتنا زیادہ چبائیں گے اتنا ہضم لعاب زیادہ نکلے گا اور اس غذا میں وہ حل ہوگا، مکس ہوگا، اور پیٹ میں جا کر آسانیاں پیدا کرے گا، ہضم کرنے مدد دے گا. اب اگر ہم چبائیں گے نہیں اور وہ ایک دو تین ٹک مارے اس کو یا کٹ مارے اور پھر نگل لیا. زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ جب مل کے کھاتے ہیں نا دوسرے یا دعوت میں اس طرح، تو وہ چبانے میں اگر رہیں گے تو اپنے بھوکے رہ جائیں گے، یوں آدمی سوچتا ہوگا، تو یوں چبانے کی طرف اور بھی کم توجہ اور وہ بس وہ نگلے جاتا ہے. تو اس طرح پھر یہ کہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. دانتوں کا کام وہ گویا آنتوں سے لیتا ہے، کہ آنت اپنا کام کرے گی، دانت اپنا کام کریں گے، تو دونوں کام اگر آنت سے لیں گے تو آنتیں تعاون کیسے کریں گی. نتیجتاً یہی کہ طرح طرح کی بیماریوں کا سامنا ہوگا. قبض جن کو ہوتا ہے وہ بھی اگر اس فارمولے پر عمل کریں گے نا، خوب چبا کر کھائیں گے، تو انشاءاللہ اس کا فرق دیکھ لیں گے. ظاہر ہے کہ وہ لعاب جائے گا تو ہضم کرے گا نا، وہ لعاب جانے نہیں دیتے آپ لوگ، کھانا کھاتے ہی نہیں ہیں، نگلتے ہیں. یعنی یہ اتنا پرانا مطلب، یعنی میں تو برسوں سے بولتا ہوں اس پر لیکن خالی سنتے ہیں. پھر یعنی میں جب ان کو دیکھتا ہوں نا کھانا کھاتے ہوئے تو میں سوچتا ہوں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں. یعنی کہ میں واقعی کہتا ہوں کہ بعض اوقات میں تھوڑا سا کھانا اپنے حساب کا جو ہوتا ہے نا وہ پورا کروں، اس دوران یہ تھال کے تھال چٹ جاتے ہیں، چٹ کر جاتے ہیں، ایک تھال آتا ہے پھر اس میں دوسرا کھانا آتا ہے، پھر تیسری بار آتا ہے، چوتھی بار بعض اوقات آ جائے گا، یہ سب چٹ کر جاتے ہیں، تو یہ نگل رہے ہوتے ہیں، یہ آتے ہیں وہ تین، جیسے تین دن کے لیے آئے تو اب یہ کہ کوئی تو مصروفیت چاہیے تو نگلنے کا کام سنبھال لیتے ہیں، تو نگلتے بےچارے کہ کلینک بھی ہے، کلینک میں جاتے بھی ہیں، کلینک میں پڑے ہوتے ہیں پیٹ پکڑ کے، بعض لوگ اعتکاف میں بھی اس کے نظارے ہوتے ہیں، وہ بےچارے پڑے ہوتے ہیں، رمضان شریف کا جو لطف ہے وہ ان کا متاثر ہو جاتا ہے، تکلیف رہ جاتی ہے، تو اس لیے احتیاط سے کھائیں گے، اگر بیماری تو آتی ہے، احتیاط سے کھائیں گے تو کم آئے گی، آسانیاں رہیں گی انشاءاللہ.
عادت پڑنے کے بعد چھوڑنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو اگر یہ جیسے آپ یہ رہنمائی عطا فرمائیں کہ مدنی منوں اور منیوں کو بھی اس کے حوالے سے کوئی تربیت دی جا سکتی ہے.
مدنی منوں کا تو ایسا ہے کہ بچے کے دانت بھی نہیں ہوتے اور ان میں بھی سولڈ غذائیں ڈالی جاتی ہیں، یہ اپنے زوم میں سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو کھانے کی عادت دلوا رہے ہیں، مگر یہ تو چبانے پر قادر نہیں ہوتا ہے، تو یہ واقعی وہ نگل رہا ہوتا ہے، روٹی کا ٹکڑا دو اس نے نگلنا ہے، چاول ڈالو ثابت چاول اس نے نگلنے ہیں، اب اس کی ننی سی آتے جو کریں کریں، پھر ڈاکٹر لوگ بھی تو دعائیں کرتے ہیں نا روزی میں برکت کی، یہ وہ چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس پھر جائے گا کون، اگر میرے فارمولوں پر سب عمل کریں گے تو اسپتالیں بند ہو جائیں گی، مشکل کھڑی ہو جائے گی، یہ ڈاکٹر لوگ نہیں پھر وہ احتجاج کریں، ہڑتال کریں، تو اس لیے وہ گھبراؤ نہیں، سمجھے، میں لاکھ بولتا رہا ہوں ہم نہ سدھرے نہ سدھریں گے، قسم کھائیے کہ مصداق ہمارے پاس بہت سارے آپ کے گاہک موجود ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
دنیا کی ساری دولت میرے پاس ہو، سب کچھ میں حاصل کر لوں، میری کل دولت ڈبل ہو جائے، یہ سب کچھ ہی پا لینے کا ذہن کیوں پروان چڑھ رہا ہے؟ ہماری نسلوں سے قناعت کا ذہن کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کی خواہش نے ہمیں اپنے مقصد سے دور کر دیا ہے، کیا ہم آج اپنی منزلوں سے دور نہیں ہو گئے؟ ہر طرف لالچ نے کیوں ڈیرے جمع رکھے ہیں؟ امیر اہل سنت سے سوال ہے، بچہ ہو یا بڑا لالچ میں مبتلا نظر آ رہا ہے، اسلاف کی زندگیوں سے درس حاصل نہیں کیا جا رہا، کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے.
ہرس لالچ، یہ ابھی جو چبانے کا جو تذکرہ ہوتا تھا یہ بھی ہرس ہے، لالچ ہے، اور سب مل کے جب کھا رہے ہوتے نا تو یہ بھی بدقسمتی سے ہرس جو ہے نا وہ ایثار کا بھی خاتمہ کرتی ہے، کہ بس میں کھا جاؤں، بوٹی بھی میں کھا جاؤں، آلو بھی میں ہی کھاؤں، اور سب سے زیادہ کھانا بھی میں ہی کھاؤں، کسی کو نہیں کھانے دوں گا، بولتا نہیں ہے مگر ترکیب سے وہ اپنا جلدی جلدی نگلتا ہے، تو دوسروں کا حصہ بھی بعض اوقات ہڑپ کر جاتا ہوگا، تو یہ ہرس ہے. حالانکہ ہمارے اسلاف جو تھے وہ ایثار کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک صحابی کا مشہور واقعہ ہے، وہ مدینے کی مچھلی میں جنہوں نے رسالہ پڑھا ہوگا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی شخص حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ کون اس کو لے جائے اور اس کی میزبانی کرے، ان کو کھانا کھلائے، تو ایک صحابی ان کو لے گئے اپنے گھر. اب کھانا تو حساب سے تھا، وہ دور تھا، مطلب یعنی کہ صحابہ کرام کے بعد اتنی دولت نہیں ہوتی تھی، اتنا مال نہیں ہوتا تھا، تو وہ اپنی ضرورت کا کھانا تھا، بال بچوں کا اضافی نہیں تھا، تو بہرحال یہ کہ بچوں کو بہلا کر سلا دیا گیا اور کھانا جو تھا وہ دسترخوان پر چن دیا گیا اور چراغ درست کرنے کے بہانے چراغ بجھا دیا گیا. اب وہ صحابی اس مہمان کے ساتھ بیٹھے رہے اور منہ چلاتے رہے، اور وہ مہمان جو تھا وہ کھاتا رہا، یہاں تک کہ اس نے اپنے حساب سے یا پیٹ بھر کر کھانا کھایا. یہ ایثار سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس ایثار کی تعریف فرمائی ہوں گے. اور ایثار کی ڈیفینیشن, اب تعریف سے مراد وہ ڈیفینیشن, ایثار کی تعریف یہ ڈیفینیشن یہ کہ اپنی ضرورت کی چیز کسی اور کو دے دے, اپنی حاجت ہو جس چیز کی وہ دوسرے کو ترجیح دے اس پر, تو یہ ہے ایثار. اس پر ہے مغفرت کی بشارت. لیکن ہم ایثار نہیں کرتے بلکہ بخل کرتے ہیں, دوسرا میرا دوسرا کیوں کھائے ہم ہی کھائے. تو حرص کیا ہے؟ میرات المناجی جلد 7 پیج نمبر 68 پر ہے. حرص کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز سے جی نہ بھرنے اور ہمیشہ زیادتی یعنی بڑھوتری ہو اس میں. تو کسی چیز سے جی نہ بھرنے اور ہمیشہ زیادتی کی خواہش رکھنے کو حرص, اور حرص رکھنے والے کو حریص یعنی لالچی کہتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, اگر انسان کے لیے مال کی دو وادیاں ہو تو وہ تیسری وادی کی تمنا کرے گا, اور انسان کے پیٹ کو تو صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے, اور جو شخص توبہ کرتا ہے اللہ تعالی اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. تو انسان میں یہ جنرل بات ہے. یوں تو انبیاء کرام علیہ السلام حرص سے پاک ہوتے ہیں, اس کے علاوہ اللہ تعالی جن کو بھی اپنے نیک بندوں کو حرص سے پاک رکھنا پسند فرمائے تو ضرور وہ پاک رکھتا ہے ان کو, تو وہ ہر شے پر قادر ہے. جنرلی یہ کہ حرص میں ہر ایک مبتلا, جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم کو لالچ نہیں ہے, وہ بھی لالچی ہوتے ہیں عام طور پہ. بینک بیلنس کائے کے لیے رکھا ہے, اتنا خزانہ کیوں رکھا ہے, اتنی عمدہ عمارت, اتنا ڈیکوریشن, اور سارا مطلب دنیا بھر کا تو آسائش اور خزانہ جمع کیا ہے, مطلب اپنے کو کوئی لالچ نہیں. نہ نہ اللہ اللہ کرتے ہیں اس, تو اتنی دکانیں کائے کو کھول رکھی ہے, صبح سویرے جا کے بیٹھ جاتے ہو. اچھا اب ہفتہ وار اجتماع کی دعوت دو تو یار ٹائم نہیں ملتا, اور دکان دیر سے بند ہوتی ہے, تو ہرسی تو دیر سے بند کرواتی ہے. اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے 3 دن کے مدنی قافلے کے لیے 1000 ہیلے بہانے ہوتے ہیں, اور دنیا کمانے کے لیے دنیا کے کسی بھی ملک میں جا پہنچے, یہ کیا ہے؟ عموماً ہرس ہوتی ہے. بال بچوں کے لیے کمانا ضرورت وہ ہرس نہیں کہلاتا, جیسے کہ نہیں اگر ہے بھی تو یہ ہرس ہر صورت میں مضموم بھی نہیں ہوتی. چنانچہ بہار شریعت جلد 3 حصہ 16 صفحہ نمبر 609 پر ہے, اتنا کمانا فرض ہے جو اپنے لیے اور اہل و عیال کے لیے, اور جن کا نفقہ یعنی روٹی لباس وغیرہ اس کے ذمہ واجب ہے, ان کے نفقے کے لیے اور ادائے دائن جس میں قرض بھی شامل ہے کے لیے کفایت کر سکے. اس کے بعد اسے اختیار ہے کہ اتنے ہی پر بس کرے یا اپنے اور اہل و عیال کے لیے کچھ پسماندہ رکھنے کی بھی کوشش کرے, یعنی کہ بچانے کی بھی کوشش کرے, بچا کر رکھنے کی. ماں باپ محتاج ہوں تو فرض ہے کہ کما کر انہیں بقدر کفایت دے, انہیں اتنا دے جو ان کو پورا ہو جائے, کافی ہو جائے. قدر کفایت سے زائد اس لیے کماتا ہے کہ فقراء و مساکین کی خبر گیری کر سکے گا, یا اپنے قریبی رشتہ داروں کی مدد کرے گا, یہ مستحب ہے اور یہ نفل عبادت سے افضل ہے. اور اگر اس لیے کماتا ہے کہ مال و دولت زیادہ ہونے سے میری عزت و وقار میں اضافہ ہوگا, فخر و تکبر مقصود نہ ہو تو یہ مباح, یعنی نہ ثواب نہ گناہ. اور اگر محض مال کی کثرت یا تفاخر مقصود ہے تو منع ہے. تو یہ صورتیں مال کمانے کی، مال جمع کرنے کی. لیکن عموماً ہمارے ہاں یہ صورتوں، ان صورتوں پر نظر نہیں ہوتی، بس وہ مال کمانا ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے کہ بس پیسے آنے کے، پیسے دیکھ کر آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے، یعنی اتنی ہرس، اتنی ہرس کہ جیسے کہ اگر کسی کے پاس کوئی 100 روپے کی خریداری کرے گا اور جیب میں اس کے 100-100 کے 10 نوٹ ہیں، تو ان میں سے سب سے کڑک اس صاف ستھری نوٹ نکال کے وہ 100 روپے کیا دے گا سامنے جس سے 100 روپے کی چیز خریدی ہے؟ کبھی نہیں دے گا، بلکہ ڈھونڈے گا جو نرم ہو، میلی ہو، مڑی چڑی بھی ہو، یہ وہ 100 کی نوٹ نکال کر اس کو دے گا. یہ ایسی ہرس ہے جس میں کوئی نفع ہی نہیں ہے. حالانکہ وہ جو میں نے کڑک نوٹ کا کہا نا، اس کے بھی پورے 100 روپے قیمت ہے، 101 روپیہ نہیں ہے. اور یہ جو مڑی چوڑی آپ نے نکالی، میلی کچیلی، اس کے بھی 99 نہیں ہے، کم نہیں ہے کچھ بھی، پورے 100 ہے. لیکن یہ ہرس کی یعنی کہ بہترین یا بدترین علامت کہہ لیجیے اس کو، میں نے نوٹ کیا ہوا یہ کہ یہ یوں ہوتا ہے، اس میں تقریباً ابتلا ہے. عمدہ نوٹ سے زیادہ پیار آتا ہے، میلی نوٹ سے آتا ہے پیار، اس کے مقابلے میں کم آتا ہے.
پاپا ایک تھوڑی سی رام میں یہاں کر دیں کہ اگر 2 نوٹ ہیں اور ایک تھوڑا خستہ حال ہے، ایک تھوڑا اچھی حالت میں ہے، اگر یہ نیت رکھے کہ خستہ حال اب میری جیبوں میں گھومے گا تو وہ پھٹ پھٹا جائے گا، یہ میں دکاندار کے حوالے کر دوں، یہ اپنا دکاندار میں جو یہ گڈی وغیرہ بنائے گا اس میں رکھ دے گا،
ٹوٹے پھوٹے کٹے پھٹے اپنے سے اپنا کیا ہے، نقصان اس کا ہوگا، ہمارا تھوڑی ہوگا.
لیکن دکاندار اس کو سنبھال لے گا، تو یہ جو دوسرا نوٹ ہے وہ میری جیبوں میں ذرا محفوظ رہے گا، یہ کیسا؟
ہاں یہ نیت ہو تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اگر یہ نیت نہیں بھی ہے اور یہ اچھی نوٹ سنبھال کے رکھ رہا ہے اور میلی دے رہا ہے، گناہ یہ بھی نہیں ہے، لیکن ذرا ہرس کی علامت تو ہے نہیں ہے. اور یہ نیت کون کرے گا کہ وہ میلی پھٹ جائے گی؟ اتنا کہاں پھٹتی ہے، بٹوے میں رکھتے ہیں یا بہرحال یوں تھوڑی کوئی پسینے میں شرابور ہونے دیتے ہیں، بس سنبھال کے رکھتے ہوں گے. تو بہرحال یہ کہ مال کی محبت یہ اچھی چیز نہیں ہے، اور یہ ہے ایسی چیز کہ یہ بڑھتی رہتی ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو ابن آدم یہ حدیثوں میں ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے ابن آدم؟ کون کون ابن آدم ہے؟ ماشاء اللہ، یعنی سبھی ابن آدم ہے. ہاں ابن آدم پہ اس کو اس لیے کہ آپ کو یوں سمجھ پڑے کہ جب پڑھو ابن آدم، بنی آدم، اس کے معنی ہے آدمی، ہے نا، انسان. تو ہم سب ہیں ابن آدم اور بنی آدم. تو حدیث پاک میں ہے کہ جو ابن آدم کی عمر بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ 2 چیزیں بھی بڑھتی رہتی ہیں، نمبر 1 مال کی محبت، اور نمبر 2 لمبی عمر کی خواہش. یہ دونوں چیزیں بڑھتی ہیں، عمر بڑھ گئی، بڑھاپا آ گیا، تب بھی وہ ہرس نہیں جاتی. بہت پرانا واقعہ ہے، میرے خیال میں کوئی 78 یا 80 سال کے ایک بزرگ تھے، وہ کچھ اسی طرح پیسوں کی بات کر رہے تھے، میری رقم پھنس گئی ہے اور یہ. میں نے تو بول دیا، میں نے کہا اگر آپ کو مل گئی آپ بتائیے آپ اس کو کریں گے کیا. اب تو بیچارے ہو سکتا ہے صاحب مزار ہوں گے، اللہ مغفرت کرے. خیر وہ اپنا حق طلب کرنا جائز ہے، بالکل اس کا حق ہے. ایک بات بولتا ہوں کہ مطلب بڑھاپے میں تو آدمی یار کم از کم اب نوٹوں کے بدلے نیکیوں پر توجہ دے، لیکن اگر عمر بھر جب نوٹوں سے دل لگایا تھا تو آخری عمر میں یہ محبت کہاں سے چھٹے گی؟
آپ کو نہیں لگتا آخری عمر میں اس کی محبت یا طلب اور بڑھے گی؟ کیونکہ اس کو یہ ڈر ہوتا ہے، نارملی جو دیکھی ہوئی بات چیزیں عرض کر رہا ہوں، اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ یار یہ ابھی عمر بڑی ہو گئی ہے، اب تو نہ اولاد ساتھ دے گی، نہ یہ ساتھ دے گا، نہ وہ ساتھ دے گا، اگر پیسہ بھی نہیں ہوگا تو میں بہت محتاج ہو جاؤں گا، بالکل کہیں گا میں نہیں رہوں گا. تو یوں تھوڑا اور پیسے کی اور کام کی اور اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے کہ تحفظ کے حوالے سے کہ میں یوں نہیں کہ میں روڈ پر آ جاؤں، تو ایسی کوئی طلب بڑھنے کا اندیشہ آپ کو نہیں تھا زیادہ ہوں گے آج کے دور میں؟
مشکل ہے، ہر ایک کی یہ ترکیب ہو نہ، ہر ایک کے جو بال بچے ہوتے ہیں وہ اپنے بوڑھے ماں باپ سے بدسلوکی ہی کریں، یہ بھی ضروری نہیں ہوتا، ہرس ہوتی ہے بس ایک، انہیں کہ آپ دیکھو نوٹوں کو دیکھ کر آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے، تو یقین مانے کہ اگر وہ ادھر گیٹ پر یہ آواز پڑے کہ بھئی ہزار ہزار روپے کے نوٹ تقسیم ہو رہے ہیں، اب مروت میں دو چار اٹھ کر نہ بھاگے تو نہ بھاگے، باقی ایک دوسرے کو پچھاڑ ڈالیں، میرا یوں گمان ہے، انہیں بھول جائیں گے کہ ابھی بیان کیا ہو رہا تھا، اس کو بھی پچھاڑ دیں گے جو ہزار روپے کے نوٹ تقسیم کر رہا ہوگا، ایک سمجھانے کی درس کر رہا ہوں، اللہ کرے کہ آپ میں سے کوئی بھی اس کو لفٹ نہ کرائے، نہ کسی نے بانٹنا ہے اگر، تو دنیا دیکھی بھالی ہے، پتہ ہے تجربات ہے کہ مطلب کیا انداز ہوتا ہے لوگوں کا، تو یہ کہ مال کی محبت جو ہے نا یہ ایسی گھر کر جاتی ہے کہ عمر جوں جوں بڑھتی ہے تو دو آرزوئیں جو ہے یہ گویا جوان ہوتی ہیں، مال کی ہرس بڑھ جاتی ہے اور لمبی عمر کی ہرس، حالانکہ زیادہ لمبی عمر جو ہے نا یہ پھر بندے کو ڈالتی ہے بستر پہ، بعض اوقات بستر پر ڈالتی ہے اور پھر جو محتاجی ہوتی ہے نا، بھلے پھر دولت ہو کچھ بھی ہو کام نہیں آتی، پھر کچھ کام نہیں آتا، نہ اولاد برابر ساتھ دے پاتی ہے، بھی تنگ آ جاتی ہے کہ یار ہم اپنے بچوں کا کریں یا بوڑھے باپ کا کریں، تو پھر مولانا ہو کے آ کے کہتے ہیں دعا کریں بس ہمارے والد صاحب بہت بوڑھے ہو گئے بےچارے بہت بیمار ہیں، ان کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، دعا کریں اللہ ان کی مٹی ٹھنڈی کرے، یعنی یہ مر جائیں جلدی، اب جگہ خالی کریں،
حالانکہ تکلیف دیکھنے کے لیے جانے کے لیے اس کے بعد اتنی فرصت بھی نہیں تھی،
بہت بری حالت ہے، ایک مالدار ملک میں کسی نے مجھے بتایا کہ اس کا عزیز تھا، بولا اس کے باپ کو کینسر ڈکلیئر ہو گیا ہے، بہت ٹینشن میں، اور بیٹے کو توفیق نہیں ہے، وہ یاد کرتا ہے کہ بیٹا آ کے خالی دیکھ جائے اس کو، وہ دیکھنے نہیں آ رہا بیٹا اس کو، اب وہ کیسا بےچارا باپ کو کیسی یعنی کہ تکلیف ہوتی ہوگی کہ بیٹا دیکھنے تک نہیں آ رہا، جس کو پال پوس کے بڑا کیا، انگلی پکڑ کر چلانا سکھایا، آج اس کو اتنا ٹیم نہیں ہے کہ باپ کینسر سے مر رہا ہے اور یہ دیکھنے آ جائے، خالی ملنے آ جائے، بہت درے ہرس ہرس ہرس، اللہ تعالی ہم کو ہرس سے بچائے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، بہت ساری بکریوں کا نہیں وہ ڈھیر سارا ہوتا ہے یہ ریوڑ کہلاتا ہے، تو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کہ مال و دولت کی ہرس اور حب جاہ، یعنی شہرت کی خواہش، شہرت کی محبت انسان کے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں، مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، نہایت نفیس تشبیہ ہے، مقصد یہ ہے کہ مومن کا دین گویا بکری ہے اور اس کی ہرس یعنی لالچ مال، ہرس سے عزت، ہاں اور اس کی ہرس مال ہرس عزت گویا دو بھوکے بھیڑیے ہیں، مگر یہ دونوں بھیڑیے مومن کے دین کو اس سے زیادہ برباد کرتے ہیں جیسے ظاہری بھوکے بھیڑیے بکریوں کو تباہ کرتے ہیں، کہ انسان مال کی ہرس میں حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتا، اپنے عزیز اوقات پیارا وقت مال حاصل کرنے میں ہی خرچ کرتا ہے، پھر عزت حاصل کرنے کے لیے ایسے جتن کرتے ہیں جو بالکل خلاف اسلام ہے، مال کمانے کے لیے اچھا وقت جو ہوتا ہے نا یہ. اب مثال کے طور پر دین کے لیے کریں گے بھی تو فارغ ٹائم میں. اگر یہی مدنی مذاکرہ اگر ہم دن کے 10 بجے کر دیں تو 10 بھی نہیں آئیں گے, ہم کو ٹائم نہیں ہوتی, دکان پہ جانا ہوتا ہے, نوکری پہ جانا ہوتا ہے. دنیا کا مال کمانے کے اوقات یہ بہت پیارے پیارے اوقات اور بالکل فریش. اور اگر دین کے لیے آنا بھی ہے تو بھائی رات کو بھائی آپ بہت لیٹ آئے گا کیا کریں, دکان لیٹ بند ہوتی ہے اور لیٹ آئیں گے, یہ بھی آئیں گے. وہ مرنا تو بولتے ہم کو فرصت ہی نہیں ہے, ہم کو ٹائم ہی نہیں ہے, لفٹ ہی نہیں کراتے. نماز اس کا بھی ٹائم نہیں ہوتا, جماعت سے پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا, مصروفیت ہوتی ہے دکان کی. یہ ہماری نوکری بہت سخت ہے, سیٹھ نماز کی اجازت نہیں دیتا. تو حالانکہ ایسی نوکری حرام ہے جس میں نماز کی اجازت تو سیٹھ نہیں دیتا, نماز نہیں پڑھ سکتا بندہ تو نوکری کو ترک کر دے, چھوڑ دے اور نماز پڑھے. اللہ روزی دینے والا اور روزی کے ذرائع بھی تو ہے نا, دنیا نماز پڑھتی ہے تو بھوکی تو نہیں مرتی. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, بدتر یعنی بہت برا وہ بندہ جس کا رہنما حرص ہو, بدتر ہے وہ بندہ جس کو خواہشات راہ حق سے بھٹکا دیں, بدتر ہے وہ بندہ جس کا شوق اور رغبت اس کو ذلیل و خوار کر دے. تو اب آج کا یہ سوال کیا کہ مال کی حرص بڑھتی جاتی ہے, کیا کیا جائے اس کا, تو اس کے علاج کے طور پر کچھ مدنی پھول سماعت فرمائے. نمبر ایک, اللہ تعالی کی بارگاہ میں حرص سے بچنے کی دعا کیجیے, دعا مومن کا ہتھیار ہے. مال کے حرص, مال کے لالچ کے نقصانات پر غور کیجیے, صبر و قناعت اپنا لیجیے, خواہشات کو کنٹرول کیجیے. اخراجات میں میانہ روی اختیار کیجیے, مطلب کفایت شیاری, نہ درمیانے درجے کے وہ اخراجات رکھیے, نہ بہت زیادہ کہ بالکل یعنی کہ وہ خالی ہو جائیں آپ مزید کمانے کے لیے لالچ بڑھتا رہے, نہ اتنے کم کہ لوگ آپ کو بخیل کہیں, کنجوس کہیں. اپنے رب عز و جل پر حقیقی توکل یعنی اعتماد اور بھروسہ کیجیے, لمبی امیدیں نہ لگائیے. جیسے بولتے ہیں کہ ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے, کیا زندگی پڑی ہے پتہ ہی نہیں ہوتا آدمی. مطلب ابھی 2-3 دن پہلے ہمارے ایک اسلام بھائی تھے, ہمارے مدنی ماحول کے تھے بیچارے, وہ 22-23 سال کی عمر تھی, سوئے صبح فجر کے لیے گھر والوں نے اٹھایا تو نہیں اٹھ رہے تھے, ہلایا جلایا تو گھبرا گئے. اور جو تو ڈاکٹر کے پاس پہنچے, ہاسپٹل پہنچے, تو ڈاکٹر نے کہا یہ تو 4 گھنٹے پہلے ہی سو چکے ہیں, یعنی کہ 4 گھنٹے پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے. اللہ ان کو غریق رحمت کرے. انس نام تھا ان کا, انس بن زاہد, اللہ تعالیٰ بیچاروں پر رحم کرے, جوان موت بالکل یعنی کہ جھنجھوڑ کے رکھ دیا, ہلا کے رکھ دیا, بظاہر کوئی مرض نہیں تھا ان کو, اندر میں بہت سے امراض جمع ہو جاتے ہیں پتہ نہیں ہوتا. لپڈ پروفائل پر نظر رکھنی چاہیے, کولیسٹرول, ٹرائگلیزرائڈز, ایچ ڈی ایل, ایل ڈی ایل, تو یہ اندر میں ایسے چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ جیسے ایچ ڈی ایل تو اچھی چیز ہے, یہ زیادہ ہوگا تو یہ دل کو پروٹیکشن دیتا ہے, تحفظ فراہم کرتا ہے. ایل ڈی ایل اگر بڑھ گیا تو دل کو نقصان پہنچاتا ہے. کولیسٹرول, ٹرائگلیزرائڈز, یہ چیزیں بھی جب اپنی حد سے بڑھ جاتی ہیں تو یہ نقصان پہنچاتی ہے. اور یہ بہت سو کو کوئی بعید نہیں کہ جو نہیں کراتے ٹیسٹ ان کے اندر ہوں. اور پھر لوگ بولتے ہیں کہ اچانک اس کا انتقال ہو گیا, کچھ بھی نہیں تھا, تو نظر نہیں آتا ہمیں, تو اس لیے وہ ٹیسٹ کرواتا رہے کہ اگر یہ بیماری پکڑی جائے نا تو بر وقت اس کا علاج ہو سکے. اور کھانے پینے میں احتیاط کی جائے, چبا کر کھایا جائے, چکناہٹ کم استعمال کی جائے, ہوٹلنگ سے بچا جائے, پیزوں پراٹھوں کی طرف نظر ہی نہ ڈالی جائے, یہ نقصان دہ چیز ہے, نہیں کھا نہ کھایا جائے. اس طرح کی آدمی کھاتا ہے پھر اندر جمع ہوتا ہے, پھر بعض اوقات اچانک وہ موت کا سبب بن جاتا ہے, مگر وقت پورا ہو جاتا ہے تو بہانہ ہے. اللہ رحم فرمائے. تو ہم سب کے لیے دوسروں کی جو موت ہے نا وہ عبرت کا سامان رکھتی ہے کہ یہ جس طرح گیا اس طرح میں بھی چلا جاؤں گا. اور یہ تو اندر چھوڑے کہ سبھی نے جانا ہے, بچنا کس نے؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان سو برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. تو بہرحال یہ کہ لمبی امیدیں نہ لگائیے کہ اب تو اتنے سال پڑے ہیں اور ابھی تو بڑے ہو کر لوں گا, ابھی تو اتنی عمر ہے, ہاں دو سال یہ ڈپلوما کر لوں تو پانچ سال وہ تعلیم حاصل کر لوں, چھ سال یہ تعلیم حاصل کر لوں. آدھی زندگی اگر اس کی اتنے ساٹھ سال عمر ہے بھی اس کی قسمت میں, تو یہ آدھی زندگی تو یہ گزار دیتا ہے دنیا کی ڈگری حاصل کرنے میں. اور بعض اوقات جس کو یہ آگے چل کے کروں گا نا عہد طالب علمی میں, یعنی کہ وہ اسٹوڈنٹ لائف میں ہی وہ مر جاتا ہے, کئی نوجوان مر جاتے ہیں وہ دین کے لیے کچھ نہیں کر پاتے. اگر بولو تو بولتے ہیں بعد میں کریں گے, ابھی پہلے یہ کر لوں, ذرا تعلیم پوری کر لوں, فلاں کر لوں. بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا کہ موت تعاقب میں پیچھا کر کیے ہوئے چلی آ رہی ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ ملک الموت بندوں کے چہروں کو روزانہ 70 بار دیکھتے ہیں. جب کوئی ایسا بندہ ہنس رہا ہو جس کی روح قبض کرنے انہیں بھیجا گیا ہو تو وہ کہتے ہیں کتنے تعجب کی بات ہے, مجھے اس کی روح قبض کرنے بھیجا گیا ہے اور یہ ہنس رہا ہے. اب 70 بار روزانہ ملک الموت ہمیں دیکھے, ہماری حالت ہے کہ بس غفلت ہی غفلت ہے. اللہ تعالی ہم کو عقل سلیم دے کہ ہم یقینی موت کی ابھی سے تیاری شروع کر دیں. موت کو یاد کیجئے, یہ بھی ایک ہرس کا علاج ہے. جب موت صحیح معنوں میں یاد ہوگی تو میں جمع کر کے کیا کروں گا, میں کس کام کا میرے. میدان محشر میں مالداروں سے حساب کا تصور کیجئے کہ مالدار جتنا مال زیادہ اتنا وبال زیادہ, اس کا حساب سخت ہوگا. اچھا حلال مال کا حساب ہوگا, جس کے پاس بہت مال ہے مگر ہے حلال کا تو اس کا حساب ہوگا اور اس میں بڑی دیر لگے گی, اور جس کے پاس ہے ہی مال حرام تو اس پر حساب کیسا, اس کو تو عذاب سنایا جائے گا سزا. صحابہ کرام علیہ مریدوان میں سب سے زیادہ مالدار صحابی حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, جو یقینی طور پر جنتی ہیں کیونکہ اشرہ مبشرہ میں سے سب سے زیادہ یہ دولت مند تھے, 100% حلال مال تھا ان کا, مگر حلال پر چونکہ حساب ہے. تو امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے نقل کیا ہے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کے بعد آخر میں جنت میں داخل ہوں گے, مال کے حساب کی وجہ سے ان کو یہ دیر ہوگی اور کیفیت یہ ہوگی گھٹنوں کے بل جنت میں تشریف لے جائیں گے. اب صحابی رسول قطعی جنتی کہ عشرہ مبشرہ, ہر صحابی ویسے ہی جنتی, مگر یہ تو خصوصیت کے ساتھ ان کو تو بشارت تھی. لیکن اور مال بھی 100% ہی حلال, لیکن یہ مال ہم کو سمجھانے کے لیے کہ یہ اب ہمارا مال کیسا ہے, اس پر آدمی غور کر لے کہ کتنی 400 بیسیاں کرتے ہیں مال جمع کرنے کے لیے, اور کتنی مطلب دھوکہ بازیاں، ملاوٹیں اور سود اور پتہ نہیں کیا الا بلا، اور پھر کاروبار کرنا نہیں آتا، شرعی مسائل نہیں پتا ہوتے، ان مانو کر نہیں آتا کہ شرعی مسائل نہیں پتا ہوتے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی بازو کا سود میں پڑ جاتے ہیں، حرام میں پڑ جاتے ہیں، جھوٹے مبالغے کرتے رہتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے رہتے ہیں۔ تو اب یہ گندے 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 جو مال جمع کرتے ہیں، ان کا بنے گا کیا قیامت میں؟ یہ کبھی سوچتے نہیں ہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں مالدار ہے، قابل رشک ہے، مالدار قابل رشک نہیں، قابل رحم ہے۔ اگر یہ سمجھدار ہوتا نا تو مال کے بدلے مولا کی محبت اکٹھی کرنے میں متوجہ رہتا اور نیکیوں کا خوب خزانہ اکٹھا کرتا، کہ دنیا کا خزانہ کام کس کو آیا جو اس کو آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم کو مالدار نہیں بلکہ بس وہ اپنا بندہ کر لے، ہم کو عشق رسول کا خزانہ عطا کر دے، اور اتنا دے کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، قرض دار نہ ہوں، مال کی حرص سے اللہ ہم کو محفوظ رکھے۔ سخاوت اپنا لیجئے، حرص کی ایک علاج یہ بھی حرص کا، اور سخاوت یہ ظاہر ہے کہ دل پر بہت، نفس پر بہت گراں گزرتی ہے، کہ مطلب یعنی کہ بس لٹاتا رہے رائے خدا میں۔ فقر آپ کو ہی دے، ضروری نہیں ہے، دوستوں کو، احباب کو، رشتہ دار کو، بھلے وہ صحیح ہے کھاتے پیتے، پھر بھی اس کو بھی تحفہ دینے میں کوئی عرض نہیں ہے، ثواب کا کام ہے، اچھی نیت سے دے گا تو لٹاتا رہے، تو یہ بہت مشکل ہے، نفس پر بہت گرا گزرتا ہے۔ اللہ جس کو نصیب کرے۔ مال کے حریصوں کے عبرتناک انجام اپنے پیش نظر رکھے، یہ قارون مشہور ہے اس میں، اس کا خزانہ، اسی قارون کے مال نے تو اس کو متکبر کیا، جس کی وجہ سے یہ معاذ اللہ موسیٰ، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اس نے بڑی مطلب توہین آمیز حرکت کی، اور آخر کار ہوا کیا، زمین میں غرق ہو گیا سارا خزانہ اس کے اوپر۔ کہا جاتا ہے کہ خزانہ اس کے سر پر ہے اور یہ زمین میں دھسا جا رہا ہے، اور قیامت تک یہ دھستا رہے گا۔ اور اتنا خزانہ تھا، اتنا خزانہ تھا، ان دنوں کو لاکرز اور بینک اور یہ تو نہیں ہوتے تھے، تو چابیاں اس کی اتنی زیادہ تھی اس کے خزانے کی کہ 40 آدمی اس کی چابیاں اٹھاتے تھے، اتنی چابیاں تھی۔ تو یہ خزانہ کتنا ہوگا سارا اس کے ساتھ، پہلے تو یہ خود دھسا، پھر یہ کوئی کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے ان کو دھسایا کہ ان کے مال پر قبضہ فرمائیں گے نعوذ باللہ، تو مال بھی اس کے ساتھ کر دیا، مال بھی لے جا ساتھ۔ تو یہ انجام دیکھے کہ مال کس کے کام آیا ہے۔ بڑے بڑے مالداروں کی اموات کا تصور کریں، بڑے بڑے مالدار لوگ جو تھے وہ دنیا سے چلے گئے، بادشاہ چلے گئے دنیا سے، صدر چلے گئے، وزیر اعظم چلے گئے، جن کا طوطی بولتا تھا، ایسے سرمایہ دار، یعنی وہ ایک بڑا سرمایہ دار ہوتا نا، تو جو پورے شہر کی بہت بڑی پارٹی، اس کو ہماری یعنی گجراتی میں کہتے نگر شیٹھ، اب پتہ نہیں اردو میں بھی کچھ کہتے ہوں، نگر مانے شہر، شیٹھ یہ سیٹھ، گجراتی میں شیٹھ بولتے، تو نگر سیٹھ، یعنی بہت بڑا مالدار پورے شہر کا، ایسے کتنے نگر سیٹھ جو ہیں یہ بھی زمین میں سیٹ ہو گئے، جا کر آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ تو نام اگر کسی کا ہے تو اولیاء کرام کا ہے جنہوں نے مال نہیں جمع کیا، تو مال اگر جن کے پاس تھا تو ان کے پورے حقوق ادا فرمائے، مال باہر رکھا، دل کے اندر نہیں رکھا، ہمارے دل کے اندر مال ہے نا، پانی جو ہے سمندر ہے پورا پانی کا، کشتی اوپر ہے، کوئی نقصان نہیں ہے کشتی کو، کشتی تیر رہی ہے، اور جو ہی پانی کشتی میں آیا کشتی کو ڈبو دے گا۔ تو اسی طرح چاہے کتنی دولت ہو، اگر دولت باہر ہے نو پرابلم، جب دولت کی محبت دل میں گھسی اس نے ڈبو دیا۔ تو ہمارے دلوں میں دولت کی محبت گھسی ہوئی ہے، آپ بولے نہیں ہمارے دل میں محبت نہیں ہے. اچھا جیب میں کتنے ہیں؟ وہ 2-4 ہزار ہوں گے, زیادہ نہیں ہے. دے دو میرے کو, کوئی نہیں دے گا. یوں جان قربان کریں گے میرے نام پر؟ جان بھی قربان ہے, جیب میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے. میری ضرورت ہے تو, میرا کرایہ ہے تو, پتہ نہیں کیا کیا بہت کچھ یاد آئے گا. امی کے لیے دوا لینی ہے تو یوں مطلب مال, چلو یہ ضرورت ہے. میں جنرل بات کرتا ہوں کہ مال دے گا کوئی بھی نہیں. بولیں گے کہ ہم کو مال کی محبت نہیں ہے تو بینک بیلنس جو خالی کر دو, چلو مسجد بناتے ہیں, نہیں دے گا. مدرسہ بناتے ہیں, نہیں دے گا. فلاں بیمار کا علاج کراتے ہیں, نہیں دے گا. ارے بھائی اس کی ماں کو کینسر ہے بیچاری, وہ دوا کی وجہ سے اس کا مرض بڑھتا جا رہا ہے, تکلیف بہت ہے اس کو, کچھ دے دو. نہیں دیں گے. بور بولیں گے ہم کو مال کی محبت نہیں ہے. اب پھر مال کی محبت کس کو بولتے ہیں؟ پھر آپ سے ہی سمجھنا پڑے گا ہم کو. اور سچی بات ہے کہ رائے خدا میں دینے سے کم نہیں ہوتا, بڑھتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
دولت دنیا
ہمیں سوزے بنا.
دل سے دور کر جگہ جی لگانے کی دنیا
پیارے پاپا جان سے گزارش ہے کہ میں نے اپنا کاروبار جیکٹ کا کرتا ہوں سیالکوٹ میں اور اپنے کمرے میں مدنی چینل لگایا ہوا ہے تو ماشاء اللہ تقریباً جتنی دیر کام کرتا ہوں اتنی دیر دیکھتا ہوں. وہ سوال یہ پوچھنا تھا کہ میں اللہ نے مجھے پوترا دیا ہے اس کا نام میں نے محمد رکھا ہے, کیا لکھانا بھی محمد ہے یا صاف جو رکھا ہے وہ بھی لکھانا ہے؟ بس اس کا ذرا بتا دیں اور میرے لیے اور میرے والدین کی بخش کی دعا کر دیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مدنی چینل ان کے ہر وقت چلتا ہے, یہ بتایا, پوری سمجھ نہیں آ رہی تھی بات, وہ شاید سسٹم پرابلم. تو ان کا نام بھی محمد ہے شاید, یہ بتایا
پوتے کا نام پوتے کا محمد رکھا ہے. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد ہی سے کر کر پکاریں گے یا اس کے ساتھ کوئی اور نام بھی ہو جس کے ساتھ اس کو پکارا جائے, یعنی پکارنے کے لیے.
اچھا اچھا, ہاں محمد نام تو حصول برکت کی نیت سے رکھا جائے تو ثواب ملے گا, سرکار کی محبت میں رکھیں گے تو. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, پکارنے کے لیے کوئی نام اور رکھنا مناسب ہے کیونکہ محمد کا صحیح تلفظ عام طور پہ ادا نہیں کیا جاتا. اس کو مطلب کوئی کچھ لفظ سے پکارتے ہیں, کوئی کچھ لفظ سے پکارتے ہیں, بگاڑ دیتے ہیں نام کو. کوئی آسان سا بزرگوں کے نام میں سے, صحابہ کے نام میں سے کوئی نام رکھ لیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کام کے دوران اگر مدنی چینل دیکھ رہے ہوں تو بالخصوص جب شرعی مسائل کی گفتگو چل رہی ہو تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟
وہی کرنا چاہیے جو حکم شریعت ہے. غفلت کے ساتھ نقصان ہو سکتا ہے کہ ہاں کا نہ نہ کا ہاں سمجھ میں آئے. تو جب یہ کہ شرعی مسائل بیان ہو نا, اس وقت کام کو روک کر توجہ سے سننا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سر اتنا جذبہ نہیں ہے لوگوں میں, اگر ہم یہ آپ نے پوچھا تو میں نے جواب دیا, اتنا جذبہ واقعی نہیں ہے. دنیا بھی کوئی لیکچر ہوگا نا, دنیا بھی لیکچرار آتے ہیں, ہمارے ملک میں بھی آتے ہیں باہر ملکوں سے انگریزی بولنے والے اور لیکچرار, یہ پیسے لے کر سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں روپے, ہزاروں, ایک ایک آدمی کا چارج ہوتا ہے, وہ کارڈ ملے گا جا کر وہ بیان اس کا لیکچر سنے. تو یہ جھک مار کے پیسے دے کر اس کو سنیں گے توجہ کے ساتھ, اور دین کی خدمت کے لیے جیسے اب یہاں اجتماع ہو رہا ہے تو اس کے لیے نہیں ہوتا ٹائم, حالانکہ مفت, یہاں تو مفت ہے نا, پیسے لینے کا تو تصور بھی نہیں ہے. پیسے اگر لینے شروع کرے تو لوگ پتا نہیں کیا کیا کر ڈالیں. تو یہ مطلب دنیا داری کا معاملہ ہے اس میں. تو اب یہ مدنی چینل دیکھنے کے لیے اگر ہم نے بولیں گے نا کہ بادب سر جھکا کر دو دانوں بیٹھا کرو تو مدنی چینل آپ کا چلے گا بھی نہیں, بند ہو جائے گا. کوئی کھانا کھاتے کھاتے دیکھ رہا ہوگا, کوئی باتیں کرتے کرتے دیکھ رہا ہوتا ہے, کوئی بچوں کو بہلاتے ہوئے کھلاتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے, کوئی گپے مارتے ہوئے, بس چل رہا ہوتا ہے مدنی چینل, بولتے نا سارا دن چلتا ہے یہ موبائل کا ہوتا ہے, بس چل رہا ہوتا ہے, لوگ اپنے کاموں میں مست ہوتے ہیں. جب کاموں میں مست ہیں اور مدنی چینل چل رہا ہے اور ایک بھی دیکھنے والا نہیں ہے, اس وقت تو بند کرنا ضروری ہے. یہ تو پھر پیسے اس کے ضائع ہو رہے ہیں, بل چڑھ رہا ہے, بند کرنا پڑے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. پروفیشنل لوگ کہلاتے ہیں یہ, اس طرح کے جو کورسز وغیرہ کرواتے ہیں, اسی طرح کے کورس کروانے والے ایک پروفیشنل نے ہی مجھے بتایا تھا کہ میں گیا تھا کورس کرنے کے لیے تو ایک سنہری بالوں والا نیلی پیلی آنکھوں والا دیکھنے کو گوری چمڑی والا یہ سب اس میں تھا اور مجھے ہمیں وہ کورس کروا رہا تھا. اچھا وہ جو کرنے گیا تھا نا وہ دعوت اسلامی سے کہوں کہ اگر 25-30 سال پرانا وابستہ ہے تو شاید غلط نہیں ہے مگر مدنی حلیے میں نہیں ہے وہ. تو اس نے مجھے بتایا کہ جب میں نے یہ کورس اٹینڈ کیے مختلف زبانوں مختلف موضوعات پر تو مجھے یہ اس کے کہنے کا خلاصہ ہے کہ آپ یقین کر نہ کر عمران مجھے وہ باتیں یاد آتی جو آج تک امیل سنت سے بیان میں اور دیگر مقام آپ دادا صاحب جو حدیثوں کی صورت میں آیات کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت مبارکہ کی صورت میں جو ہمیں سمجھائی سکھائی گئی تھی وہ کیونکہ میں نے جو ہے وہ سنی ہوئی تھی لہذا مجھے ایسا مجھے سمجھ آئی تھی یار یہ بتا تو کسی اور کے حوالے سے رہا ہے لیکن یہ سمجھا وہی رہا ہے جو دعوت اسلامی آج تک ہم کو سمجھاتی چلی آ رہی ہے زندگی گزارنے کا طریقہ اور وہ اصل میں ایک کورسز بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے مطلب وقت کی پابندی کرنی ہے آپ کو کیسے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا ہے ملنا جلنا کیسے. اب ماشاء اللہ دعوت اسلامی کے مدی ماحول میں جتنا یہ سکھایا نے سمجھایا جاتا ہے وہ ابھی کس سے یعنی پبلک وے اس کو کہتے ہیں وے آف دا پبلک ڈیلنگ لوگوں میں رہنا کیسے آپ کو مینرس آف اسلام جس کو کہتے ہیں نا ہم اسلامی ایٹیکیٹس یہ اگر کوئی سیکھ لے تو مجھے لگتا ہے کہ ایسے آنکھوں والے نے بالوں والے نے چمڑی والوں کو اگر ہم کو انگریزی آتی ہو نا تو ان کے مطلب لاکھوں کو اپنے سمجھا کر آ جاوے کہ اصل ہے کیا زندگی گزارنے کا طریقہ.
مجھے ایک چٹکلا یاد آیا ایک بار میرے ساتھ ایک آدمی تھا ہوائی جہاز میں تب میرا پرانا مطلب وقت افکار تھا بہت ملنے جلنے والا اور ایک دور میں میرے کافی قریب بھی رہا تھا وہ. اس نے ایک بار مجھے کہا کہ یار تمہارا ملنے کا جو انداز ہے گفتگو کا انداز ہے تمہارا یہ طریقے جو ہے نا کیا تم نے وہ فلا فلا کتابیں پڑھی ہیں انگریزوں کی اس نے نام لیے میں تو سنی تم سے رہا ہوں. بولا اچھا بولا تمہارا تو وہی انداز ہے جو اس میں لکھا ہوا ہے کتاب میں. یہ چٹکلا مطلب یہ جتنے بھی ہیں نا یہ سب اسلام سے چوریاں کرتے ہیں سمجھے تو ایمان قبول کر رہو نا یار ایمان قبول کر رہو تو یہ صحیح ہو جائے گا سب. باقی یہ ہماری مطلب ہماری ترکیبیں جو اسلام نے ہم کو سکھائی ہیں تو تقریباً یہ اس کو اپنے انداز میں اپنے بڑے بدماشوں کے نام پر یہ چلا دیتے ہیں
نوٹس بناتے ہیں.
اس نے کہا اس نے کہا اس نے کہا حالانکہ یہ انہوں نے کیا کہا ہے مطلب ہمارے ہی اقوال ہوتے ہیں نہ ہمارے پیارے آقا کے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کہیں قرآن کریم کے ارشادات تو کہیں بزرگوں کے ارشادات کہیں صحابہ کرام کے ارشادات تو یہ اپنے انداز میں نوک یعنی نوک پلک سنوارنا نکل رہا تھا منہ سے تو یہ غلط ہے نوک پلک کیوں سنورے گی یہ مطلب نوک پلک کم کر کے اس میں یہ چلا رہے ہوتے
اپنے کھاتے میں لے لیتے ہیں
اپنے کھاتے میں ڈال دیتے.
ہماری محرومی یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ہمارے 9-10 کے جو اسٹوڈینٹ ہوتے ہیں انہیں ہمارے بزرگ باتوں کب سکھائی کب گئی ہیں یہ پین کی جو نب ہوتی ہے جو پینسل کی نب ہوتی ہے یہ کب بنی یہ جو ٹیلی فون کا جو مین جو اس کا ایجاد کرنے والا تھا یہ کون تھا اسی طرح اور دنیا بھر کی کتنی سائنٹسٹ اور کتنی ایسی مطلب آج کی ایجادات ہے جن کی بیس اور بنیاد بنانے والے کون تھے. جب ہم مسلمانوں کے اور مسلمان سائنٹسٹ کے معاملے میں اگر ہم پڑھیں گے نہیں اور آج کے لوگوں کے بارے میں پڑھیں گے تو پتہ کیسے چلے گا پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو مطلب انداز مبارک تھا جس طرح آپ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک معاشرے میں مدنی انقلاب برپا کیا صحابہ کرام علیہ مردوان کے جو آپس کے تعلق قائم کیے پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز معاملہ جو تھا پھر دیگر خلفائے راشدین کا اور اس کے علاوہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ جانے کیا کیا. تو یہ اللہ کرے کہ ہمارے قومیں یہ ہمارے اسلامی ہماری نسلیں یہ پڑھیں تو انہیں پتا چلے گا کہ اصل لیڈرشپ ہے کہاں اور اصل جو مطلب کہ اصول اور طریقہ کار ہیں وہ ہیں کہاں. تو ماشاءاللہ یہ ابھی انشاءاللہ انقریب آنے والا سلسلہ
نتیجہ کیا نکلا
نتیجہ کیا نہیں نتیجہ
یہ اسلام کامل مذہب ہے
اسلام کامل
سارے مذہب یہ جتنے بھی یہ بیان کرتے ہیں نا یہ علمی سرقہ کہلاتا ہے یہ چوریاں کرتے ہیں ہماری خالی ایمان قبول نہیں کرتے، باقی وہ ساری باتیں انہوں نے ہماری اپنا لی ہوتی ہیں۔
میں نے کتاب میں پڑھا تھا بابا کہ ایک بہت صدیوں پرانی بات اس کتاب میں لکھی تھی کہ کہیں پر یہ غیر مسلم لوگ کھانا کھا رہے تھے، تو ان کا کوئی لیڈر آیا اور ان کے لیڈر نے کہا کہ تم یہ کھانا کس طرح کھا رہے ہو، کیا تم نے مسلمانوں کو نہیں دیکھا کہ یہ کیسے کھاتے ہیں، کیسے ہاتھ دھوتے ہیں، اسی طرح کھاؤ، اس طرح ہاتھ دھو تاکہ دنیا میں تمہارا کوئی نام ہو سکے۔ یہ کتاب کے اندر میں نے پڑھا تھا۔ تو یہ مسلمانوں کے انداز سکھا کر آج اصل ہماری مہروں میں یہ ہے کہ ہم اپنے انداز کو بھول کر دوسروں کے اندازوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ورنہ اسلام میں کیا نہیں ہے۔ یہ ہمیں سوالات موصول ہوئے ہیں ویب سائٹ جو دعوت اسلامی کی، اس میں ایک ہے آپشن لائیو چیٹ، یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو کسی اور کے خلاف بھڑکائے یا نفرت پیدا کرے کہ یہ چور ہے، جھوٹا ہے وغیرہ، کیا اس کو چاہیے کہ اس سے پوچھے یا بس یقین کر لے؟
بالکل، یعنی کہ بغیر تحقیق کے سنی سنائی بات پر یقین کرنا یہ تو بالکل بہت غلط ہے، معلوم کرنا چاہیے اس کو، چور تسلیم نہ کر لے۔
اچھا، اب یہ ایک اور سوال میں آپ کو عرض کروں گا کہ کہتے ہیں کہ آج کل رسالوں میں برج یعنی ستاروں سے متعلق مضمون چھپتے ہیں، مثلا یہ ہفتہ کیسا رہے گا وغیرہ، ان پر یقین کرنا کیسا؟
نہیں کر سکتے ان پر یقین، اس کی وعید نکالیں آپ، اس پہ تو وعید ہے حدیثوں میں، بس وہ دنیا جھک دیے، جھکانے والا چاہیے۔ علم دین سے ہم لوگ ہو گئے دور، اب یہ فٹ پاتھوں پر بیٹھ کر ہماری قسمتوں کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں،
خود فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے،
یہ بھی نہیں کرتے، توتا فیصلہ کرتا،
توتا فیصلہ کرتا،
چلا رکھی اندھی، اور دنیا بھی مطلب پیسے دے کر ان کے حماقت بھی سر پہ چڑھ کے بولتی ہے، ان کے پیسے بھی دیتے ہیں اور توتے کے ہاتھ میں اپنی تقدیر دے دیتے ہیں۔ بدشگونی رسالہ پیج نمبر 63، یہ مکتبۃ المدینہ کا بہت پیارا رسالہ، سب کو پڑھنا چاہیے۔ اس میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے سوال کیا گیا کہ کواکب فلکی یعنی آسمانی ستاروں کے اثرات ساعد و ناس یعنی اچھے اور منحوس اثرات پر عقیدت یعنی بھروسہ رکھنا کیسا ہے؟ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، مسلمان مطیع یعنی فرما بردار مسلمان پر کوئی چیز ناس یعنی منحوس نہیں، اور کافروں کے لیے کچھ ساد یعنی اچھا نہیں، اور مسلمان عاصی یعنی نافرمانی کرنے والے مسلمان کے لیے اس کا اسلام ساد یعنی نیک بختی ہے، طاقت یعنی عبادت بشرط قبول ساد یعنی نیک بختی ہے، معصیت یعنی گناہگاری بجائے خود ناس یعنی منحوس ہے، اگر رحمت و شفاعت اس کی نحوست سے بچا لیں بلکہ نحوست کو سعادت کر دیں، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، ترجمہ کنز الایمان، تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ عز و جل بھلائیوں سے بدل دے، بلکہ کبھی گناہ یوں سعادت ہو جاتا ہے کہ بندہ اس پر خائف و ترسا و تائب و کوشاں رہتا ہے، وہ دھل گیا اور بہت سی حسنات یعنی نیکیاں مل گئیں، باقی کواکب یعنی ستاروں میں کوئی سعادت و نحوست نہیں، اگر ان کو خود مؤثر یعنی اثر کرنے والا جانے کہ ستارے اثر کرتے ہیں، مؤثر ہیں خود، تو شرک ہے، اور ان سے مدد مانگے، ستاروں سے مدد مانگے، حرام ہے، ورنہ ان کی رعایت ضرور خلاف توکل ہے۔ تو بہرحال لے کے ستاروں پر اعتبار نہ کیا جائے۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب یہ ارشاد فرمائیے کہ دامت برکاتہم العالی یا عالیہ یا مدہ ذل العالی یا عفی عنہ، کہ کیا مطلب ہے
دامت برکاتہم العالیہ، ان کی برکتیں دوام ہو، ہمیشہ رہیں، استقامت ملے اس پر، یہ رہے برکتیں. اور مدہ ذلہ العلی کہ ان کا سایہ ہم پر قائم رہے، تا دیر قائم رہے، مدید مدت مدید تک ہے نا، تا دیر ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے. عفیہ عنہ یعنی اس کو معاف کیا جائے، نہ گناہ معاف کیا جائے، عفیہ عنہ اس کو معاف کیا جائے، اس کو معافی دی جائے.
ہم جب کسی بزرگ کے نام کو لکھتے ہیں یا کسی بزرگ کو پکارتے ہیں تو اس کے لیے دامت برکاتہم العالیہ یا مدہ ذل العالی وغیرہ لکھنے یا بولنے کا ایک انداز ہے، لیکن عفی عنہ یہ تو انسان خود اپنے نام کے آگے لکھے گا نا بابا.
عفی عنہ او اعراب تو نہیں لگے ہوتے عام طور پہ، تو عوام کو تو نہیں پتا ہوتا. پہلے انہیں کہ سلمہ، جیسے یہ ہم نے دیکھا تھا وہ چھوٹوں کو بڑے کہتے تھے سلمہ، پھر اب وہ کہ چونکہ توجہ نہیں ہوتی ہے، دور تبدیل ہو گیا تو مدنی چینل پر بھی سب کے ساتھ سلمہ لکھنا شروع کر دیا تھا، تو پھر میں نے توجہ دلائی. ارے ہم تو چھوٹوں کے اس میں دیکھتے تھے کہ پہلے چھوٹوں کو لکھتے تھے، یہ تو علماء کے ساتھ سلمہ نہ لکھا جائے، وہی مدہ ذلہ العلی وغیرہ لکھا جائے. اب تو خیر اب وہی لکھتے ہیں جو بڑوں کے ساتھ چھوٹوں کے ساتھ فرق ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا. ارے سلمہ بھی غلط نہیں کہ اللہ اس کو سلامت رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ فیس بک کے ذریعے ہمیں جو سوالات، جو امیل سنت کا جو آفیشیل پیج ہے اس پر جو ہمیں سوالات موصول ہو رہے ہیں، ان میں سے ایک سوال میں امیل سنت سے کرتا ہوں کہ بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کی پسند کی سبزی اور پھل کون سا ہے. یہ پوچھا گیا ہے میسج کے، یہ محمد طارق آوان ہیں جنہوں نے پوچھا ہے.
یعنی پھر بوریاں اور پیٹیاں آنی شروع ہو جائے سبزی اور پھلوں کی پسند کی،
وہ بات کی بات بتا دو دیں. ابھی منع کر دینا بھائی، نہیں بھیجو.
نہیں بتاتا، یہ بھی تو ہوتا نا، ہر سوال کا جواب مجھ پر واجب تو نہیں ہے نا دینا یار، تو میری ذاتی سوال ہے نا میرا.
ٹھیک ہے،
اب ایک سبزی اور ایک پھل تو عموماً کسی کو بھی پسند ہو، یہ ضروری نہیں ہے. آم بھی اگر سارا سال اگر یہ رہ جائے نا تو پھر کھانے والوں کی تعداد کم ہو جائے گی. وہ نئی چیز چاہیے، کلو جدید لذیذ، جو بھی نئی چیز ہوتی ہے اس میں لذت زیادہ ہوتی ہے. تو ایک طرح کی سبزی ایک طرح کا پھل ویسے بھی آدمی نہیں کھا سکتا بدل بدل کر کے، بریانی بھی روز نہیں بھائے گی. بہترین غذا ہو، بہترین حلوہ ہو، روز اچھا نہیں لگے گا، دل بھر جائے گا، سائری ہو جائے گی، اس کو نیا نیا چاہیے.
ٹھیک، ہم نہیں بتانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے،
نہیں تو میں نے وضاحت کر دی نا کہ ایک سبزی اور ایک پھل واقعی مجھے ایک کا پسند بھی نہیں ہے، لیکن چند مطلب پسند ہوتے آدمی کو، صرف ایک بس یہ کہیں سن لیتے نا پھر وہ ایک ہی چیز کو. مطلب ایک بار مطلب مجھے تجربہ ہوا تھا، میرے پاس مہمان آئے تھے وہ گجرات کے، اپنے پنجاب کے شیر، ان کو بہت پرانی بات ہے، میں نے آئس کریم کھلا دی. ارے بھائی یہ چل پڑی کہ آئس کریم کھانا الیاس کی سنت ہے ابھی کچھ یہ تو لفظ الیاس مائنس ہو جاتا تو کوئی بعید نہیں کہ آئس کریم کھانا سنت ہے، یہ مشہور ہو جاتا. یہ حالت ہے، یہ بس وہ یا کسی چیز کی تعریف کر دی اچھی لگی اور تعریف کر دی کہ ماشاءاللہ بہت اچھا پکا ہے، اچھا بنا ہے، یہ دل جو ہوتی ہے آدمی کی، کمنٹس کے منتظر ہوتے ہیں جو کھلاتے ہیں وہ، کہ تاثرات ملے کہ کیسا تھا، کیسا پکا تھا. تو اگر اچھا لگا اور اچھا کہہ دیا، اچھا نہ لگا تو پھر اچھا نہ کہا جائے، کوئی ایسی ترکیب بنائی جائے کہ ماس بولے سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. اور یہ پوچھنا نہیں چاہیے کہ پوچھنے سے اگلا شاید مروبت میں جھوٹ بول دے. تو اگر میں تعریف کر دوں نا کسی چیز کی تو بس گئے، اب بولے گا یہ ان کی پسند ہے، اب وہ بن گئی پسند. اب وہ بھائی کسی نے پکائی وہی چیز کبھی لذیذ ہوتی ہے، وہی چیز پکانے میں بعض وقت کوالٹی بدل جاتی ہے، بالکل یہ تجربہ کی بات ہے، نہیں بنتی ہوئے اسی طرح کی چیز کبھی بن جاتی ہے. تو تعریف کر دی کہ بھائی آج ماشاءاللہ بڑا پلاوا کھلایا یار، مزہ آ گیا. اب سب کی پگار مل گیا سب کو, اس کو پلاؤ پسند ہے, اب جب دیکھو تو آ رہا ہے پلاؤ گیا, تو سوچ سمجھ کر تعریف کی جائے کہ اب پہلے پلاؤ تھا اب دوائی ہے, اب اس دوا کو کھاؤ جو تو نکلو اس کو. بھائی چائے بہت پسند کرتے ہیں, ارے بھائی چائے کون سی, اب وہ ایک تو واقعی چائے ہوتی ہے اور دوسری بازو کا چائے ہوتی ہے اس کو میں کہتا ہوں کالے پانی کی سزا, کالے پانی کی سزا. اب وہ کیسی چائے ہوتی ہوگی, میرا خیال ہے یہ میں نے جو کہا نا اس میں بہت سارے سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو ہر چائے, چائے کی پتی ہے اور 100 قسم کی تو پتی آتی ہے, ہر چائے کی پتی کا ٹیسٹ ایک نہیں ہوتا, ایک ہی ٹیسٹ ہو تو دام ایک نہیں ہو سکتا, اس کے بھی دام ہوتے ہیں. پھر دودھ, اچھا ہر دودھ بھی ایک طرح کا نہیں, اب تو دودھ بھی گیا, اب تو یعنی کہ جو میڈیا پر جو سوشل میڈیا پر چل رہا ہے نا, اس سے لگتا ہے دودھ بھی گیا. اچھا اب بھینس کو, بھینس اگر مثال کے طور پہ 15 کلو اگر دودھ دیتی ہے نا, 15 لیٹر, تو اس کو مارتے انجیکشن اور اس میں سے 25 لیٹر کھینچ لیتے ہیں دودھ یہ انجیکشن کے ذریعے. یہ بہت سو کو نہیں تو مار, جو تھوڑا بہت انہیں شدھ بودھ رکھتے ہیں ان کو پتا ہوگا یہ ہو رہا ہے. گوشت بڑھا دیتے ہیں انجیکشن لگا کر, بکروں کو اور لگاتے ہیں نا تو تگڑے ہو جاتے ہیں, دیگر جانوروں کو تو یعنی اب. اچھا یہ بھی چلو کچھ بھی, یہ بھینس کے تھن سے تو نکلا یار, اب تو سفید رنگ کے لکوڈ مختلف ڈبوں میں آتے ہیں, ایک ڈبے پر تو لکھا ہوتا ہے کہ یہ دودھ نہیں ہے, ایک وہ قانونی مطلب ڈنڈا ہوتا ہے نا, لکھو دودھ نہیں ہے پھر دھوکا نہیں دو, تو لکھا ہوتا ہے کہ یہ دودھ نہیں ہے, اس کے باوجود بطور دودھ اس میں چائے پکا کر پیتے لوگ چل رہی ہے. تو یہ ڈبوں میں, ہر ڈبے میں دودھ نہیں ہوتا میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن معلومات جو ہے نا وہ بڑی خطرناک اس کے معاملے میں, وہ دودھ اب پتا نہیں کیا کیا کیمیکل ڈال کر اور کیا کیا چیزیں ڈال کر یہ دودھ نوما کوئی لکوڈ سفید بنا لیتے ہیں, سفید مایا, اور وہ بطور دودھ بکتا ہے, وہ چل رہا ہے. کیا آدمی کہاں جائے مدینے, وہ چائے کیسے پیے, اب آپ نے چائے پلائی واقعی وہ دودھ کی چائے تھی, پتی بھی واجبی تھی, پکانے کا انداز بھی درست تھا اور مجھے پسند آ گئی, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوگا کہ ہر چائے مجھے پسند ہے. کالے پانی کی سزا کس کو پسند آئی یار, نفس تو لذت شناس تو ہوتا نا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم کو بس جنت کے پھل کھلائے, جنت میں کھائیں گے جنت کے پھل, جنت کے پھل جنت میں انشاءاللہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ محمد صابر ہیں, کہتے ہیں کیا عورت کہتے وہ اللہ کی ولی بن سکتی ہے اور کیا مرید بنا سکتی ہے, ولیہ بن سکتی ہے یا مرید بنا سکتی ہے؟
ولیہ تو ہو سکتی ہے عورت, پیرانی اما نہیں بن سکتی, پیرانی اما کہلا سکتی ہے کہ پیر کی بیوی پیرانی, لیکن پیری مرید ہی نہیں کر سکتی, مرید نہیں بنا سکتی, مرید صرف مرد ہو سکتا ہے, پیر مرد ہو سکتا ہے. نبیوں میں بھی کوئی نبیہ نہیں آئی, یعنی عورت نبیہ نہیں ہے, نبی سارے مرد ہوئے, اس طرح ولیہ ہو سکتی ہے لیکن پیر نہیں بن سکتی, مرید نہیں بنا سکتی, کو بناتی ہے تو وہ غلط کرتی ہے.
یہ خرم ہے کہہ رہے ہیں کہ ڈریس اور بچوں وغیرہ کے کپڑوں پر پرندوں وغیرہ کی تصویریں ہوتی ہیں, ان کا کیا حکم ہے؟
پرندہ تو جاندار,
جی
جاندار پرندوں کی تصویریں جو ہے یہ تو بنانا ناجائز ہے, تو ایسا لباس پہننا بھی ناجائز اور بچوں کو بھی نہ پہنایا جائے.
تو ہر بنی ہوئی تصویر ایسی نہیں ہوتی, یا مطلب بعض ایسے کارٹون وغیرہ کی بھی چیزیں ہوتی ہیں, تو اس کے بارے میں کوئی شرعی حکم ہے؟
اب اس میں یہ ہے کہ جیسے کہ واقعی ایسا کارٹون ہے, کہ جو زندہ کی حکایت نہیں کرتا، یعنی کہ ایسا کوئی انسان ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی کوئی جاندار ہوتا ہی نہیں. مثال کے طور پہ جن کی تصویر لوگ بناتے ہو، خوفناک وہ لمبے لمبے دانت، تو ایسی مخلوق تو پائی بھی نہیں جاتی نا، کہ جن کو دیکھا کس نے جو بنایا. تو ایسا کارٹون کے جو زندہ کی حکایت ہی نہیں کرتا، نہ اس کی یعنی ایسوں کی زندگی کا وجود ہی نہیں ہے کوئی، ویسے خیالی ہوتا ہے، اس میں ممانعت نہیں ہوتی. لیکن یہ ہے بہت مطلب یعنی کہ پیچیدہ معاملہ، آپ نے سوال کر لیا کہ یہ پھر ہر ایک کو بولیں گے یار ایسا نہیں ہوتا نہ ویسا نہیں ہوتا، اور یہ جائز کر دیں گے کہیں. عوام جو ہے نا اپنی سہولت کے لیے، تو یہ ریل گاڑی ہے، کار ہے، گلدستہ ہے، گملہ ہے، گلاب کے پھول ہے، اس طرح کی تصویریں ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے. بچوں کے بابا سوٹ ایسے ہی تلاش کریں جس میں کوئی جاندار کی تصویر نہ ہو. اور تحریر بھی آج کل تحریر والے بہت لباس ہوتے ہیں، بچنا بڑا مشکل ہے ایسے کہ ارے یار مطلب اب بچنے بھی جاتا ہے آدمی تو کیسے بچے، سب میں کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے. اب یہ پھر منہ تمہیں اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں، اب یہ سارے حروف جو ہے نا یہ سب کا احترام ہے، انگلش کے جو حروف ہے اس کا بھی احترام ہے، کہ جتنی بھی زبانیں بعض اقوال کے مطابق سب کے سب الہامی ہیں. اب وہ اگر اے بنا ہوا ہے تو یوں اپنی توجہ جائے گا اے سے تو اللہ، ایم بنا ہوا تو ایم سے مدینہ، ایم محمد کا بھی ابتدائی ورڈ ہے یا حرف ہے. بچنا بہت مشکل ہے، چپلوں پر بھی لکھا ہوتا ہے تو مزہ ہی نہیں آتا، لکھا ہوا ہو نا چپل پر تو پہننا مزہ نہیں آتا، بلکہ ہند سے بنے ہوتے تو مزہ نہیں آتا. اب وہ دس نمبر لکھے ہوئے چپل میں، اب یار پاؤں ڈالنے میں دل نہیں کرتا کہ عاشورے کے دس. پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدنی زندگی 10 سال، مکی زندگی 13 سال، اعلان نبوت کے بعد 13 سال، یوں 23 سال بنے. تو 23 سال میں پھر یہ 23 کا مسئلہ، یوں 23 بنتی ہے. اچھا پھر یعنی کہ 12 نمبر ہوتے ہیں، 11 ہوتے ہیں، 6 ہوتے ہیں، 5 ہوتے ہیں، 4 ہوتے ہیں، یعنی یہ نمبر سب تقریباً کچھ نہ کچھ نسبتوں والے ہوتے ہیں. یہ نمبر میں بھی چپل میں لکھے ہوتے ہیں مجھے تو مزہ نہیں آتا، کرے کہ آدمی بچ کر جائے کسے، اس سے کہاں جا کر چھپے یار. اب میری اپنی سوچ ہے، میرے کو نہیں سوچنا پڑتا. ایک بار مجھے ایک آدمی مل گیا وہ جدہ ایئرپورٹ پر، مجھے یاد پڑتا ہے، تو میں چپل نئے لیے ہوں گے تو اس میں کچھ وہی تحریر تھی، تو میں اس کو کھرچ رہا تھا، تو اس نے بولا یہ کیا کر رہا ہوں. میں نے کہا دیکھو اس میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ ایم لکھا ہوا ہے. ہاں ایم سے کیا ہوتا ہے، ایم سے مدینہ ہوتا ہے. یہ اس کو میں نے سمجھایا، ارے وہ تو اسی دوستی ہو گئی اس سے کہ مت پوچھو، اس کی سمجھ میں آ گیا، تاجر تھا سمجھ میں آ گیا، اور اچھی ترکیب بن گئی، دوستی ہو گئی. یہ محبت کی باتیں ہیں نا، تو اب یہ کہ سعید روحیں ہوتی ہیں جن کو ہماری باتیں سمجھ میں آتی ہیں. اچھا بعض بولیں گے یار یہ دنیا چاند پر پہنچ گئی اور یہ ایم کو کھرچ رہا ہے نیچے بیٹھے بیٹھے، تو چاند کو تمہارے سائنسدان پہنچے ہوں گے نا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو زمین پر تشریف فرما رہتے ہوئے صرف انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے، ہے نا. اور تم پہنچے یا نہیں پہنچے چاند پر، اس کی بھی کیا گارنٹی. بہت سارے جھوٹ بولتے، ہو سکتا ہے یہ بھی کوئی جھوٹ گڑ لیا ہو، سمجھے، خواب میں پہنچ گئے ہو چاند پر. خواب کے تو کوئی مطلب وہ لمٹ نہیں ہے نا، جہاں جانا چاہے آدمی چلا جائے. تو علامہ عبد المصطفیٰ زہری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جو صدر الشریعہ صاحب بہار شریعت کے شہزادے ہیں، وفات پا گئے کافی سال ہو گیا، تو وہ انہوں نے وہ ایک مشاعرے میں دار العلوم امجدیہ میں اعلی حضرت کے عرس کے مقبر مشاعرہ تھا، یہ سر وہی سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اس مصرعہ طرح پر مشاعرہ تھا. انہوں نے مجھے بڑا پسند آیا تھا ان کے کلام کے بعض اشعار، تو اس میں ایک شعر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہتے ہیں, کنفرم نہیں کیا اس کو, کہتے ہیں ہوگا, کہتے ہیں سطح پہ چاند کی انسان گیا. یہ پہلے بتا دوں یہ بہت بڑے عالم تھے, عام مولانا نہیں تھے, بہت بڑے علامہ تھے اور تفسیر ازہری بھی لکھی ہے, مگر شاید زندگی نے ساتھ نہیں دیا, پوری نہیں لکھی, کچھ لکھی ہے, اب کتنے پارے لکھے یہ مجھے یاد نہیں ہے. عالم بہت بڑے تھے, شیخ الحدیث تھے. کہتے ہیں سطح پہ چاند کی انسان گیا, بولتے ہیں ہوگا گیا ہوگا, اس پر ایمان لانا کوئی ضروری تو ہی نہیں. ہم اگر انکار کرتے کہ چاند پر نہیں گیا تو اس سے کون سا فرق پڑ جائے گا ایمان پر ہمارے. کہتے ہیں سطح پہ چاند کی انسان گیا, عرش اعظم سے ورا, یعنی عرش اعظم سے بھی اوپر, عرش اعظم سے ورا طیبہ کا سلطان گیا. میرے آقا تو چاند کو بہت پیچھے چھوڑ گئے, اتنا اوپر تشریف لے گئے ہیں معراج کی رات. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بتائیے کہ یہ محمد جاوید ہے ملتان سے, کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں دعا یاد نہیں نہ آتی ہو تو کیا سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟
نماز جنازہ میں,
نماز جنازہ میں
یہ بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 835 مسئلہ نمبر 4 نماز جنازہ میں قرآن بنیت قرآن یا تشہد پڑھنا منع ہے, اور بنیت دعا و ثنا الحمد وغیرہ آیات دعائیہ و ثنائیہ پڑھنا جائز ہے. یعنی دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے, دعا یا ثنا کی نیت سے حمد تعریف اللہ کی اس نیت سے پڑھی جا سکتی ہے.
محمد فاروق میٹھا در باب المدینہ سے کراچی سے بولی رہا. پیارا بابا جان ہمیں پوچھنا چاہے تو کیا آئیں کدے میمڑی میں بیان کریا ہو یا میمڑی میں کوئی نعت پڑھیا ہو تو یہ واقعی سنا ہو تاکہ ایسا کہ لطف اچے نے ایسا کہ بھی ایک مزہ اچھے.
79 میں بھی کہ یاد پہ تو 79 میں انجے بعد آؤں جڑے کولمبو ویو ہوئی تا مکیڑو یاد پہ تو کہ میمڑی میں بیان کریو اسی میمن زبان میں بیان کب بول رہی ہے ایسا یاد پڑتا ہے میں نے کیا ہے.
اج بھی کولمبو میں جن ایسا جو بھی انتھی ہوا نا تو کولمبو میں اڑو جو یاد تا ہی چنتا کہ انگلش سمجھی ہوئی نا یا پچی کولمبو جی جو زبان ہے وہ سمجھنا یا پچی میمڑی سمجھنا
اوڈا تمل نے پنج چنگلیز نے انگلش انگلش چلتے پھرتے مطلب لوگوں کے جی. بچے کے بھی سمجھو انگلش اڑاچے دی اردو نتیجے جی.
مگر جو تھوڑا جونا لوگ ہی نہیں کہ اچھا نوی نسل کے شاید میمڑی بھی تری نہیں ہے لیکن تھوڑا گھنا جو پنجی تری بار بار جو انہیں کے میمنی سمجھ میں چاہیے لیکن باقی اردو سمجھ میں نہیں آئی اتری.
اردو آئی نا اردو تانے جو علماء تشریف گنی ہوں انتا اردو میں خطاب کرن بیان فرمائیں تو یہ سن سن کر تھوڑی بہت اردو ان کو آ جائے, پڑھنے پر پھر بھی قدرت نہیں, آئی نہیں اردو کی تعلیم. اب کوئی اپنے طور پر نجی طور پہ اپنی اولاد کو اردو پڑھائے تو پڑھانی چاہیے, کیونکہ ہمارا لٹریچر جو ہے ہمارے بزرگوں کی کتابیں سرکار اعلی حضرت کی کتابیں سب اردو میں, بہار شریعت یہ اردو میں, دعوت اسلامی کی بھی کتابیں اردو میں چھپتی ہیں, ٹرانسلیشن ہوتے ہیں ان کے, لیکن اصل ہے نا اردو. دنیا میں جہاں بھی سن رہے ہیں مجھے, اپنی اولاد کو اس نیت سے اردو ضرور پڑھائیں تاکہ یہ دینی کتابیں پڑھ کر دین کو سمجھ سکے.
یہ دانیال ثاقب ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے آئے ہیں ہمارے پاس, سوال کر رہے ہیں کہ آج کل بچوں کو موبائل کے بے جا استعمال سے کیسے روکیں؟
اب کسی بچے کو دے دو آپ باجا اور اس کو باجے کو بے جا استعمال سے بچا کر آپ مجھے کوئی ترکیب بتا دو. بیجا تو باجے کا تو باجے کا باجا اچھی جگہ پر استعمال, یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کتا حملہ کر دے اور آپ اس کے کھوپڑی پہ دے مارے, یہ ہو سکتا ہے صحیح استعمال ہو جائے, باقی اب باجا تو بجایا جاتا ہے نا اس کا درست استعمال کہاں سے سکھائیں گے بچے کو؟ تو تو بچے اتنے ایڈوانس ہو گئے دو ہے نا کہ واقعی ہے نا کہ دو دو تین تین سال کے بچے جو ہے نا یہ بھی چلا لیتے ہیں موبائل فون اپنی مرضی کی, وہ جو بھی اس کو دیکھنا نا یہ اس کو ڈھونڈ نکالتے ہیں یار, یعنی کہ ہم نہیں نکال سکتے یہ نکال لیتے ہیں. صحیح بولتا ہوں, خدا بہتر جانے. یعنی میرے پاس وہ ہلال آئے تھے, میرا پوتا ہے, بات کرنے کی نہیں آتا اس کو زیادہ, سنجھے جیسے بھی بات کرتا ہے وہ, لیکن وہ اس نے اٹھا لیا موبائل فون, وہ یوں کر کے وہ اس کو دیکھ رہا تھا نہیں, ابھی مدنی منا میری گود میں تھا, اس کو ڈھونڈ کے اس کو دیکھنے لگا حسن رضا کو. یہ بچے اتنے ایڈوانس ہو گئے.
پر یہاں ایک اور بات بھی ہے, جیسے بچہ نا کبھی ادھر جا کے گلاس توڑ رہا ہے, رو رہا ہے, کبھی یہ کر رہا ہے, کبھی وہ کر رہا ہے, کوئی اپنا کام کرنا ہے کسی کو یا کچھ بھی ہے نا, اب اس کو کسی بھی اس میں جو ہے نا وہ لگانے کے لیے اپنی توجہ اس کو دینی ہوگی یا کچھ بھی کرنا ہوگا نا, بالکل ٹینشن فری ہو جائیں, اس کو دے دے موبائل, وہ ہے ایک ہے دو ہے تین ہے جو بھی ہیں, موبائل دو اور بے فکر ہو جاؤ, ٹینشن ہی نہیں ہے.
اور پہلے بولتے تھے, کسی نے اچھی بات بتائی کہ پہلے بولتے تھے کہ بھائی یہ تو بہت مالدار گھرانا ہے, یہ بچہ جو ہے نا یہ تو سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا ہے, یہ مثال مطلب. لیکن اب وہ بدل گئی ہے, موبائل لے کر پیدا ہوا ہے. میرا وہ منظر بھولتا نہیں, میں نے کسی اور ملک کے ایئرپورٹ پر میں نے دیکھا تھا, اتنا سا بچتا تھا چل نہیں پا رہا تھا, وہ یوں ٹھمک ٹھمک جو بچے چلتے ہیں نا, وہ موبائل بڑا اس نے اپنے باپ کا اچک لیا ہوگا, تو آپ مانے نہیں مانے وہ کندھے پہ اٹھایا ہوتا, وہ کندھے پر اٹھا کر وہ ٹھمک ٹھمک چل رہا تھا. یہ بچوں کی, یہ تو بہت پرانی میں آپ کو بات بتاتا ہوں, کئی سال پرانی بات, ایک بچی اب تو وہ بڑی ہو گئی ہے, اب تو نہیں آتی میرے سامنے, وہ اس وقت میں نے عمر پوچھا تو 3 سال کی تھی, وہ باقاعدہ اوپر اپنے ٹیبل پہ چڑھ جاتی, منی سی تھی, کمپیوٹر آن کر کے اس پہ پتا نہیں ہو کچھ بٹن دبا کر اس میں نعت شریف ڈھونڈ لیتی, ماحول کی برکت ہے, وہ نعت شریف ڈھونڈ لیتی اور پھر فاتحانہ انداز میں مجھے دیکھتی, نعت نکالی میں نے. چھوٹے چھوٹے بچے اب یہ کہ یہ حالت ہے یار, مجھے ابھی تک کمپیوٹر آن آف کرنا نہیں آتا, اپنی بات کروں تو یہ بچے جو ہے نا یہ اتنے ایڈوانس ہو گئے. مگر چلو نعت شریف نکالی تو گانا بھی تو نکال لیتے ہوں گے نا بچے, فلمیں بھی تو نکال لیتے ہوں گے, ڈرامے بھی نکال لیتے ہوں گے, تو بگاڑ بھی تو ہو رہا ہے نا. تو اب ان بچوں کو موبائل فون دیکھ کر ہی یہ کہنا کہ اس کا درست استعمال کرو یہ بہت مشکل ہے, بس دیا نہ جائے, جتنا ممکن ہو ان کو گھر والوں کو بیٹیوں کو بیٹوں کو موبائل فون دلایا نہ جائے. ہے بہت مشکل کام, یہ سمجھتا ہوں کہ اب تو وہ زندگی کا حصہ بن گیا, لیکن یہ کہ جو اس پر قدرت رکھتا ہو نا وہ ان کو دے نہیں, اور اگر آپ نے دے دیا تو پھر یہ کسی کو مت بولنا کہ میری اولاد بگڑ گئی, میری بیٹی بھاگ گئی تو میرا بیٹا بھگا کر لے گیا, یا میرے بیٹا وہ لو میرج کر رہا ہے, ہم کو مجبور کر رہا ہے, میں شادی تو یہیں کروں گا اور یہ ہماری قوم میں نہیں ہے فلاں, یہ پھر یہ شکایت نہیں کرنا کہ دعا کر دو اب یہ ہو جائے, کس کی شکایت کرو گے, اب تم نے دیا کہ اس کو فیس بک اور فلاں اور یہ پیڈ اور یہ چکر, مطلب اب پڑ گیا بےچارا کہیں لڑ گیا اس کا پیچ, اب جو اس کا مذہب ہو, پریت رجا نے ریت بولتے ہیں نا کہ جو عشق ہے وہ کوئی رسم و رواج کا پابند نہیں ہوتا, اب یہ تباہ ہو جاتے ہیں, پھر غیر مسلموں تک سے شادیاں کر ڈالتے ہیں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ ہے تو واقعی اب یہ ایسا مطلب آ گیا سلسلہ کے حصے, تو ساری سائنس ناکام ہو گئی ہے اس کو روکنے سے, ایک سے ایک آرٹیکل اس پر تجربات لکھ رہے ہیں, لکھنے والے بیان کرنے والے کر رہے ہیں, لیکن ان کے اپنے بچوں کے ہاتھ میں یہ ہوتا ہے نہیں, روک ہی نہیں سکتے. ہم لوگ اتنا خلاف بولتے ہیں اس کے, ہمارے بچوں کو ہم نہیں روک سکتے, ہمارے بس میں نہیں ہے, بالکل یہ آؤٹ آف کنٹرول بیماری ہو گئی ہے, جس کو نہیں لا علاج مرض بولتے ہیں, ویسے بیماری کوئی لا علاج نہیں ہے, ڈاکٹر بولتے ہیں تو ڈاکٹر لا علاج بولتے ہیں, ان کو یہ بولنا نہیں چاہیے لا علاج, کہ اللہ نے جو بیماری اتاری اس کا علاج بھی اتارا ہے, بڑھاپا اس کا کوئی علاج نہیں ہے. بڑھاپا بھی ایک مرض ہی ہے لیکن اس کا علاج نہیں ہے, علاج نہیں اتارا اس کا, باقی سب علاج اتارے. تو لا علاج کہنے کے بجائے ڈاکٹروں کو محتاط جملے بولنے چاہیے کہ اس کے علاج تک ابھی ڈاکٹر پہنچ نہیں پائے, ابھی اس کا علاج دریافت نہیں کر پائے, یا اس کا علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوا. علاج ہے, دریافت نہیں ہوا. تو یوں اپنے کو کیوں داؤ پہ لگاتے ہیں لا علاج کہہ کر کہ سیدھی سیدھی حدیث کی مخالفت ہو رہی ہے, اگرچہ یہ معلوم نہیں ہوتا. اور بعض ڈاکٹر تو بےچارے ایسے ہوتے ہیں, بےچارے بھی کیا ہے, کیا بولے اس کو, مائنس بےچارے کہ مطلب وہ اگر اس طرح کے مولانا بولتے رہتے ہیں, یار مولویوں کو کیا پتا, ہم بولتے ہیں نا اس کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ بس وہ آخرت تباہ کرنے والی باتیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. محمد فاروق, مسجد میں جھوٹ بولنا کیسے ہے؟
مسجد میں جھوٹ بولنا, مسجد میں جھوٹ بولنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے, اور مسجد کے باہر بولا تب بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. لیکن مسجد چونکہ حرمت والی جگہ ہے, عظمت والی جگہ ہے, تو جو بھی مقدس جگہیں ہوتی ہیں یا مقدس دن ہوتے ہیں تو ان میں گناہوں کی نحوست بڑھ جاتی ہے. جیسے کہ جمعہ کے دن ایک نیکی 70 گناہ ہے, تو ایک گناہ بھی 70 گناہ ہے, یہ مرآت شریف میں لکھا ہے. اس طرح مطلب یہ کہ رمضان شریف میں بھی گناہ کی ہلاکت کھیزی بڑھ جاتی ہے, لیلۃ القدر میں اس سے زیادہ بڑھ جائے گی گناہ کی تباہ کاری. تو یوں مسجد میں بھی اگر بندہ جھوٹ بولے گا تو یہ اور بڑا گناہ ہو جائے گا. کہ حرمت والی جگہ پر جہاں جائز باتیں کرنے پر بھی پابندی ہے کہ بلا ضرورت, جیسے کہ مباح بات جو ہے مسجد میں مباح بات, نہ اس میں ثواب ہو نہ گناہ, ایسی بات مسجد میں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. ایک حدیث میں مثال دی کہ جیسے چوپایا گھاس کو کھا جاتا ہے, اس طرح یہ مباح بات جو ہے, مباح باتیں یہ نیکیوں کو کھا جاتی ہے. جو باتیں باہر جائز تھیں مسجد میں ان سے روکا گیا, تب جھوٹ جو کہ باہر بھی حرام تھا مسجد میں اس کو کرنا عوامی طور پر بھی بڑا مایوب ہوتا ہے. اور لوگ بولتے ہیں, بلکہ مسجد کی بات کرتے ہیں, لوگ تو یہاں تک بولتے ہیں کہ میرا منہ مسجد کی طرف ہے میں جھوٹ نہیں بولتا, یہ بھی بولتے ہیں. یعنی مسجد کی عظمت کے پیش نظر ایسا بولتے ہیں, اچھی بات ہے, جھوٹ تو بولنا ہی نہیں چاہیے چاہے مسجد کی طرف منہ ہو یا نہ ہو, گناہ سے ہر حال میں بچنا چاہیے. جواب دیجئے.
ماشاءاللہ آج ہمارے حسنینی کابینات اس کے مختلف شہروں سے قصبوں سے اسلام بھائی تشریف لا چکے ہیں.
ماشاءاللہ لیا بکھر دریا خان کلور کوٹ یہ گوٹ کلور گوٹ کلور کلور کوٹ جھنڈا والا, بھلے جھنڈا ایک بھی نہیں ہے ان کے پاس, مدنی جھنڈا ہے جھنڈا والے. چلو نہیں, ہم جھنڈے میں رکھواتا رہتا ہوں, یاد دلاتا رہتا ہوں, میرے پاس ہے جھنڈے, مدنی منڈے کے پاس ہے, ادھر آئے چند ایک ہیں. چلو تو جھنڈا والا فتح پور چوک امام اعظم میاں والی خانقاہ سراجیہ داؤد خیل کالا باغ, بریکٹ میں لکھا ہے باغ عطار, عیسیٰ خیل موسیٰ خیل. ماشاءاللہ جی آیا نو. تو اب یہ کہ ان میں سے وہ جواب دے, یہ موسیٰ خیل عیسیٰ خیل اور جو بھی آئے ہوئے نشیب لائے ہوئے حسنانی کابینہ میں, تو یہ آپ نے جواب دینا ہے, سوچ سمجھ کے دینا ہے. لیکن جواب وہ دے گا کہ جو مسلسل پچھلے 4 مہینوں سے مدنی قافلوں میں سفر کرتا رہا ہے, پتا نہیں یہ بھی مہنگی مدنی فیس ہے یا باب المدینہ والوں کے لیے مہنگی نہیں ہے، ان کے لیے پتا نہیں. مدنی قافلوں میں سفر ہوتا آپ کیا؟ ہوتا ہے نا، اکا دکا کو پتا ہے ہوتا ہے.
کوئی ہے اس میں جو امیر علیہ سنت فرما رہے چار ماہ سے جنہوں نے مدنی قافلوں میں سفر کیا ہو؟ ہاتھ اٹھائیں. ہیں ہیں بابا، سوال
آئے دو چار ہیں، دس بارہ ہیں. ہاں تو یہی جواب دیں گے، یہ جواب نہیں دیں گے نا تو پھر اپنے نیچے آ جائیں گے. تھوڑا قرآن کریم میں کتنے نبیوں اور رسولوں کے نام موجود ہیں؟ حسنینی کابینہ، حسنینی کابینات.
بابو ان کو دیں گے کیا؟
ارے واہ، حسنینی کابینات یہاں پڑھتے ہیں.
دعا دے دیں گے.
اے آؤل علوم، سراط الجنان،
جامعۃ المدینہ میاں والے.
اچھا وہاں پڑھتے ہیں. جامعۃ المدینہ وہاں کتنے ہیں؟
تین جامعۃ المدینہ.
تو آپ کون سے بڑے میں یا
جو جامعۃ المدینہ میاں والی شہر میں؟
ہاں یہ ہمارے یہاں یہ ترکیب ہے، جو بڑا جامعۃ المدینہ ہو نا تو، یا شہر میں ایک ہی ہو تو اس کو مرکزی جامعۃ المدینہ کہتے ہیں. اب خدا جانے آپ کا کون سا ہے.
الگ الگ شہروں میں ہے. آپ کے میاں والی ضلع، میاں والی یعنی میاں والی شہر میں ایک ہے، اس کے علاوہ الگ.
تو یہ میاں والی شہر میں اس کو مرکزی جامعۃ المدینہ کہا کریں؟
مرکزی جامعۃ المدینہ میاں والی، مرکزی جامعۃ المدینہ میاں والی.
ماشاء اللہ. درجہ آپ کا؟
سادسہ.
ماشاء اللہ. سادسہ یعنی
چھٹا درجہ.
ماشاء اللہ. سکس جی. اصل وہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہے نا یہ ذرا سادسہ اور میں مشکل سمجھیں گے، عوام بھی عام طور پہ نہیں سمجھتے. جی.
اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتح رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ 26 انبیاء کرام کے نام قرآن کریم میں آئے.
غور کر لیں، سوال پر غور فرما لیں. قرآن کریم میں کتنے نبیوں اور رسولوں کے نام موجود ہیں؟
قرآن کریم میں 26 انبیاء کرام اور رسولوں کے نام موجود ہیں، اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتح ورد میں نقل کیا.
جواب درست ہے.
یا مرشدی، اس سزا کرام کے لیے اور والدین کی مغفرت کے لیے دعا فرما دیجیے.
یغفر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب.
جو پسند کرنا چاہیں، احیاء العلوم بھی ہے، فیضان سرات الجنان شریف کا سیٹ، بار شریعت کا سیٹ.
پسند کرنا چاہے بولیں، تینوں پسند ہیں، اور انکار کریں گے نہیں کہ پسند نہیں ہے تینوں. آپ جو چاہیں انتخاب کر لیں اس میں سے اپنے لیے، کہ بعض وقت ایک سیٹ ہوتا ہے تو دوسرا لے لے آدمی. بہار شریعت ہے تو سرات الجنان لے لیں. یہ مطالعہ کرنے والی کوالٹی ان کے پاس کتابیں ہوں.
بہار شریعت موجود ہے، سرات الجنان شریف کا سیٹ
بھی موجود ہے،
پسند کر رہے ہیں،
درکار ہے.
جی
پھر وہی پسند تو بہار شریعت نہیں ہے. کہ میں نے کہا یہ ان کو دے دیجیے سرات الجنان.
ٹھیک.
جواب دیجیے. چلو انہی میں سے یہ، اب یہ تو ایک بار دے چکے نا، اب دوسروں کو موقع دیا جائے. یہ ہے مشکل، ویسے یہ بھی شاید ہی دے پائیں، اگر نہیں دے سکتے دوسرے تو پھر دیکھیں گے. قرآن کریم میں حضرت سیدنا آدم علی نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک نام کتنی بار آیا؟ پیارا اللہ. یہ تو ادھر بھی سناٹا ہے، مدنی شخصیات بھی پیارا گئی کام سے. تیرا جاگنے والا تیرا خلاص. اتنے مشکل سوالات آپ بنا
کوشش ہے.
کوشش تو ابھی ہے کہ مدنی چینل پر آنے کا موقع ملے گا.
امیڈیٹلی سوشل میڈیا پر جواب دینے، صحیح جواب دینے والوں کے نام بھی پکارے جا سکتے ہیں
قرآن مجید
اگر مل گئے تو.
قرآن کریم میں حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا والے صلاۃ والسلام کا مبارک نام کتنی بار آیا؟
قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام 25 مرتبہ آیا ہے.
جواب درست ہے. یہ کراماتی شخص کہاں سے نکلا ہے؟ ہماری مدنی شخصیات کو بھی ہرا دیا آپ نے.
یہ جواب انہوں نے بھی یہی دیا.
اچھا ہاں نہیں، ہماری مدنی شخصیت نے بھی دیا ہے جواب، مگر مائک پر نہیں دیا نا آپ نے.
کہاں سے؟
مائک پر نہیں دیا تھا، مگر آپ تو اس میں ہیں نہیں نا.
گور سلطان ضلع لیا
حسنین میں نہیں ہے
لیا کابینہ
ہاں یہ حسنین کابینہ میں ہمارے ایک مدنی شخصیت نے بھی دے دیا تھا جواب اور آپ نے بھی ماشاءاللہ بڑا عمدہ جواب دیا درست جواب
تعارف
محمد ارشد اتاری پاک حسینی کابینہ کوٹ سلطان
پاک حسینی کابینات تا آخر میں
کوٹ سلطان
کوٹ سلطان
نظم مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
واہ نظم مسجد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی
باقی مدنی تحفہ ان کو پیش کیا جائے
یہ خود ہی فرما دے کون سا تحفہ جو ہو کتابیں اس کے علاوہ چاہے تو لے لے بہار شریعت ہے سیرت الجنان ہے رسائل ہیں احیاء العلوم کی پانچوں جلدیں جو آپ کے پاس نہ ہو وہ قبول فرما لیں
جو آپ ارشاد فرما دیں
اس کا مطلب ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس یہ سمجھو تو چلو بھائی ان کو آپ بیٹا اپنے طور پر آ جائیں جلدی ویسے بہار شریعت فرض علوم اس میں زیادہ ہے ہاں یہ جاتے ہوئے بھی مناسب ہے ابھی یہاں ٹھیک ہے آپ جاتے ہوئے لے لینا ابھی رکھنا بھی سنبھالنا یہ بھی بےچارے لے آئے کہاں رکھا ہوگا ہاں یہ سی جاتے ہوئے لیتے جائیے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
وہ برادری بھی موجود ہے
میری برادری کو سوال
جی
صرف ایک مدنی فیس کہ انہوں نے گیارہویں شریف میں یا بارہویں شریف میں تین دن کا مدنی قافلے میں سفر کیا ہو ان سے سوال اگر ان میں بھی کوئی نہیں ملا تو پھر ہٹا دیں گے مدنی فیس برادری سے مراد میمن برادری نہیں ہے پچاس سال اس سے اوپر قرآن کریم میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی کتنی بار آیا نام نامی اسم گرامی یہ غور سے سنیں تو سوال تو پھر آٹی تو ہو نا تھوڑی بہت اس میں بہت غور سے سنیں قرآن کریم میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی کتنی بار آیا بول رہے گیارہویں شریف اور جشن ولادت کے مہینوں میں کسی ایک مہینے میں کم از کم تین دن کا مدنی قافلہ سفر کیا ہو
جی الحمدللہ میں نے تین دن کا مدنی قافلہ
نام عمر
پروفیسر عبد المجید اتاری
کہاں سے
گومل یونیورسٹی میں الحمدللہ
باب المدینہ کے
ڈیرہ اسماعیل خان
ڈیرہ اسماعیل خان
اور گھر الحمدللہ دریا خان
عمر
52
برادری میں تو داخلہ لے لیا انہوں نے
دو بار بابا
مدنی تربیت گاہ والو مدنی سپاہیو پروفیسر صاحب کو قبول کر لو
لبائی بابا
کوئی اور اگر بزرگ دینا چاہے
ہاں بالکل
آئے
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
عبدالستار اتاری بکھر سے جی
عمر
48 سال ہے جی
یہ برادری کے تو نہیں ہے ابھی داخلہ نہیں ملا آپ کو انتظار کیجیے آپ
ہمارے ایک بزرگ اسلام بھائی ہیں جو 12 ماہ کے لیے تشریف لائے جی
عمر وغیرہ سب بتانی ہے کہاں سے آئے ہیں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
غلام حسین اتاری تحصیل سجاوال بیلو شہر کا آئیو یہاں
اچھا یہ وہ حسنین کابینہ کے نہیں ہے
اصحابی کابینہ
ہاں اصحابی کابینہ ابھی ہے
جی
12 ماحول ہے اگر حسنینی کابینات والا کوئی ہے جواب دینے کے لیے تو ٹھیک ورنہ پھر یہ باب الاسلام ہو سکتا ہے کہ مارکا فتح کر لے نہیں ہے بھائی ان میں کوئی نہیں، وہ برادری. چلیے شجاول سائیں.
سائیں مجھے عمر 46 سال ہے.
46
جی.
بھائی 48 سال اور تو حسنین کابینات والا موجود ہے بھائی، تو پھر انہی سے لے لیتے ہیں. ابھی انتظار کریں آپ، ایسی جلدی بھی کیا آج کی رات ہے.
مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام چار مرتبہ آیا ہے.
مدینہ
چار مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آیا قرآن پاک.
کیا نام ہے
آپ صلی اللہ علیہ عبدالستار تاری؟
اس کا یعنی کیا چار بار
محمد
محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سوال پھر غور سے سن لیں، قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرا بھی کتنی بار آیا؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام چار مرتبہ ہے محمد صلی اللہ.
وہ تو لفظ محمد چار بار ہے نا، نام نامی اس میں گرامی
چار مرتبہ ہے.
ہاں یہ سمجھتے تو ہیں اس میں گرامی میں، لیکن مردنی تربیت گاہ والوں کو ان کو بھی قبول کر لینا چاہیے. اور کوئی؟ جناب صلاح عام ہے یاران نکتہ نا کے لیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی چار مرتبہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم اور ایک مرتبہ احمد آیا ہے.
جواب درست ہے. آپ نے نام تعارف جامعت المدینہ کیا؟
محمد عرف احمد رضا عطاری جامعت المدینہ باغ عطار المعروف کالا باغ.
ایک ہی جامعت المدینہ ہے
جی،
تو وہ مرکزی بنا نا، وہ مرکزی جامعت المدینہ.
جامعت المدینہ
جن شہروں میں ایک جامعہ ہو نا جامعت المدینہ، تو اس کے ساتھ مرکزی لگائیں گے، مرکزی جامعت المدینہ. ایک سے زیادہ ہو تو ان میں سے جو بڑا ہو یا پرانا ہو تو وہ مرکزی جامعت المدینہ قرار پائے. یہ مجلس اگر ایکٹیو ہوگی تو یہ سب مرکزی کا ٹائٹل مل جائے گا. مسئلے آتے ہیں اس میں، پھر ایک کی طرف ہے نا سب مرکزی ایک ہو. ہمارے یہاں تو بہت سارے جامعت المدینہ ہیں، تو یہ فیضان مدینہ والا مرکزی جامعت المدینہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
غیبت کے خلاف جنگ
جاری رہے گی.
غیبت کے خلاف جنگ
جاری رہے گی.
غیبت کرے یا نہ غیبت کرے نہ سنے
انشاءاللہ.
غیبت کے خلاف جنگ انشاءاللہ عز و جل.
ماشاءاللہ. سوال چلائیے.
پیارے باپا جان، میں محمد سرور عطاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، الحمدللہ میں نے ماہنامہ فیضان مدینہ کی دو بکنگ کرا دی ہیں، ایک اپنے گھر والوں کے لیے اور ایک جاننے والوں کے لیے. اور جو دوسری بکنگ کرائیے اس کا آپ کے والدین کے سال ثواب کی نیت سے کرائیے. پیارے باپا جان، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی کنیت بار بار بدلے تو کیا ایسا صحیح ہے کنیت بدلنا بار بار؟
بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے والدین کے نام پر بھی ماہنامہ فیضان مدینہ جاری کروایا، یعنی اس سال ثواب کے لیے وہ دو آپ نے جاری کروائے، اپنے لیے اور دوسرے کے لیے. مرحبا. سب کو چاہیے حاضرین ناظرین کو کہ ماہنامہ فیضان مدینہ 12 ماہ کے لیے کم از کم بکنگ کروا لیجیے. بہت معلوم آتی ہے ماشاءاللہ. تو یہ حسنین کابینات والوں میں سے بھی کسی نے بک کروایا کہ نہیں ابھی تک؟ بک کروا لیا 12 ماہ کے لیے؟ 12 ماہ کے لیے ہوں گے، 12-15 زیادہ تو نہیں ہاتھ اٹھ رہے. اب کروائے گا کون کون؟ یہاں سے کروا کے دیں باب المدینہ سے، آپ کو گھر بیٹھے مل جائے گا. سارے استعمال بھائی کوشش کریں اور بک کروا لیں، اس کا ہدیہ
فی شمارہ جو ہے اس کا ہدیہ سادہ جو ہے وہ 35 روپیہ ہے، اور سالانہ اگر اس کی بکنگ کرنا چاہیں تو 419 روپے 12 شمارے کی اس کی بکنگ ہوگی، اور ڈاک خرچ کے ساتھ جو ہے وہ 800 روپیہ ہے، اور رنگین شمارہ جو ہے وہ اس کا 65 روپیہ ہے، اور سالانہ بکنگ جو ہے اس کی 1100 روپے کی ماں ڈاک خرچ جو ہے وہ آپ کو جمع کرانے ہوں گے.
ماں ڈاک خرچ یعنی
ڈاک خرچ کے ساتھ.
اچھا جزاک اللہ. ڈاک خرچ میں پتا نہیں سمجھتے ہوں گے کہ نہیں سب لوگ.
پوسٹل جو اس کے ایکسپنسز ہیں وہ انشاءاللہ یہ کہ آپ کو گھر بیٹھے مل جائے گا. یہ
پوسٹ مین آپ کو گھر پہ پہنچا دے گا انشاءاللہ.
سوال بھی تھا ان کا بار بار کنیت تبدیل کرنے کے تعلق سے.
ہاں اس کے بارے میں کچھ پڑھا نہیں ہے بار بار تبدیل کرنا کیسا. ویسے مناسب تو نہیں لگ رہا کہ بلا ضرورت اس کو تبدیل کیا جائے. یہ بھی ایک بحث کا دروازہ کھولے گا یہ کام. اگر وہ کنیت استعمال کرتا ہے تو پھر لوگوں کو غلط فہمیاں الگ ہوں گی. تو اس لیے وہ ایک اچھی سی کنیت آدمی رکھ لے اور پھر اس کو نبھاتا رہے. یہ مشورہ تھا نرس کر رہا ہوں، پڑھا نہیں اس کے بارے میں.
بابا اگر ایک سے زائد کنیتیں ہیں جیسے بزرگوں کی بھی بات تھی تو اب وہ کیا کرے؟
ایک سے زائد رکھ تو سکتا ہے لیکن اب تو کنیت کا رواج کتنا. حالانکہ کنیت رکھنا سنت ہے. اب یہ بعضوں کے پاس کنیتیں تو ہمارے مدنی ماحول کی برکت سے یہ آ جاتی ہیں لیکن یہ اس کو استعمال تھوڑی کرتے ہیں. پہلے تو کئی حدیثیں آپ کو ملیں گی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ نام کے بجائے کنیت سے پکارا ہے. اچھا پھر بزرگان دین کے بھی کئی واقعات ملیں گے حکایات کہ وہ کنیت سے پکارتے تھے. لیکن اب یہ دور نہیں ہے تو حرج بھی نہیں ہے کنیت کے ساتھ نہیں پکارتے تو، لیکن سنت کی نیت سے کنیت رکھ لے آدمی، محفوظ کر لے لکھ کر، جب کبھی موقع ہو لکھنے کا تو لکھ بھی لے ساتھ میں، بول بھی دے تعارف کرواتے ہوئے، اچھی بات ہے. اب کوئی رکھ دے یہ بھی ضروری نہیں ہے، خود بھی رکھ سکتے ہیں. اچھا میں مدنی منوں سے سوال کروں، مدنی منے ہیں کتنے یار؟ مدنی منہ ارے بھائی پہلے سے تیار بیٹھا ہے تو ہاتھ اٹھا دیا اس نے. ارے واہ ماشاء اللہ یوں ہے مدد ترکیب.
بابا مدنی منوں سے بھی سوالات ہوتے رہے تو پھر تعداد بھی مزید بڑھتی جائے گی.
تعداد بڑھتی رہی ہے
مدنی منے بھی
سنبھالنے کے لیے، پھر ایک اسلام بھائی بھی رکھنے پڑیں گے اپنے کو سنبھالتے رہے. یہ تو یہ کبڈی کھیلیں گے اور
والد سرپرست کے ساتھ.
ہاں والد ہو بڑا بھائی ہو سنبھال کر بیٹھا. نہیں یہ جو دو کھڑے ہوئے کچھ بڑے نہیں ہیں، ایک چھوٹے ہیں. میرے تو ہر ایک مدنی منا ہے، اپنے امی ابو کا کسی دور میں مدنی منا ہی تھا. میں تو چھوٹا تھا تو مجھے پیار سے بابو بولتے تھے، اب دنیا مجھے باپا بولتی ہے. باپا مانے والد کو باپا بولتے ہندی میں. اچھا مدنی منوں کے لیے کوئی سوال؟
ہمارے حسنین کا
مشہور آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ جواب دیجئے. یہ تو میری برادری والے بھی سوچ میں پڑ جائیں، کیا پتا بولنا نہیں ہے، بولنا کوئی بھی نہیں، بولنا مائک پر ہے. مشہور آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ نام بھی اگر بتا دیں تو. مدینہ مدینہ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام علی اکبر ہے.
آپ نیچے دیکھو، وہ تو اسکرین پہ مت دیکھو.
چار.
ماشاء اللہ. کون کون سی؟
توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید.
جواب درست ہے. مدنی منے کی بڑی معلومات ہیں ماشاء اللہ. واہ. آپ لوگوں کو تو معلوم ہی ہوگا.
بلاک 18
باب المدینہ کے ہی ہیں.
ہاں مدنی مند باہر سے تو کم ہی آتے ہیں, بلکہ ہم اجازت بھی کم دیتے ہیں, منع ہی کرتے ہیں نہیں لاؤ, تو جو لاتے ہیں وہ بھی ہماری ممانعت کے باوجود لاتے مانتے نہیں ہیں. بچوں کو سنبھالنا بھی تھوڑی دیر کے لیے تو سنبھل جائیں گے, لیکن جب ان کو نیند چڑھے گی نا تو بھی مشکل ہو جائے گا, بھوک لگے گی تو پریشانی ہوگی. اب آدھی رات کو ان کو لاؤ کھلا کر.
چن کے ابو بتا رہے ہیں کہ یہ مدنی منا مجھے لے کر آیا مدنی مذاکرے میں.
ماشاء اللہ, تو مدنی ان کے ابو نہیں مدنی ہولیا, مدنی منع کی آج کی کامیابی خوشی میں قبول فرما لیں. چلو داڑھی سے ابتدا کرنے, ایک مٹھی داڑھی اور چھوٹی رکھی اب تک اس سے توبہ. ماشاء اللہ, مرحبا مرحبا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
انشاءاللہ تعالی بابا آج سے پوری شرعی داڑھی کی ایک مشت داڑھی کی نیت ہے.
انشاءاللہ
اب نہیں کٹے گی,
انشاءاللہ نہ کٹے گی نہ گھٹے گی,
نہ کٹے گی نہ گھٹے گی انشاءاللہ.
ماشاءاللہ, اور اب تک کٹائی گھٹائی اس سے توبہ.
بابا آپ توبہ کروا دیں.
ہاں بس آپ کہہ لیں کہ میں نے اب تک جو داڑھی کٹائی یا منڈائی گٹائی ان سے توبہ کرتا ہوں.
میں نے اب تک جو داڑھی کٹائی منڈائی میں اس سے توبہ کرتا ہوں.
ماشاءاللہ,
اللہ تعالیٰ توبہ قبول.
آمین آمین. ماشاءاللہ, تین دن کے مدنی قافلے کا بھی بول دیتے نا یار, بے مانگے بھی تو تحفہ دیا جائے نا. کب کب سفر کر رہے ہیں؟ مدنی منڈے کو بھی ساتھ لے جائیں اس کو بھی. ماشاءاللہ بڑا ذوق ہے ان کو.
مدنی منڈے تو اجازت نہیں ہے نا.
نہیں باپ کے ساتھ آپ کو خصوصی رعایت دی جا رہی ہے.
انشاءاللہ تعالی اب جو مہینہ آئے گا اس میں انشاءاللہ تعالی العزیز تین دن کے مدنی قافلے میں جو ہے تاریخ انشاءاللہ تعالی ضرور بتا. نہیں ارادہ باپا ارادہ پورا ہے اور کافی عرصے سے پورا ہے, اور یہ مدنی منا کہہ رہا ہے کہ جانا ہے مدنی قافلے میں. اس نے بتایا کہ بچے جا سکتے ہیں اپنے ابو کے ساتھ.
جی,
تو میں نے کہا انشاءاللہ تعالی ضرور لے کے جاؤں گا.
یہ جس طرح یہاں لائے نا بیٹے, ہے نا, اسی طرح ابو کو مدنی ضد کر کے مدنی قافلے میں لے جانا ہے
انشاءاللہ.
اس میں آپ کا بھی تو بھلا ہو جائے گا نا
انشاءاللہ.
انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب. یہ چھوٹی, یہ دوسرا مدنی منا بھی آپ کا ہی ہے, بن جائے ماشاءاللہ. چلو اس کو بھی لے جانا, مگر یہ دونوں پھر ادھر کھیلیں گے. آپ دو ہوں گے تو پھر مشکل ہو جائے گی.
ان کی پسند کا
ان کو تحفہ مدنی منڈا, یہ کتابیں تو ان کی سمجھ میں نہیں آئیں گی.
وہ جو رسالے نا اپنے فرعون کا خواب,
ہاں کہانیاں وغیرہ
وغیرہ,
سچی کہانیاں. اس کے یہ دے ان کے والد کو, اس کے ہم اس کے مالک آپ اس کو قبضہ کیجئے گا, کیونکہ یہ پھر اس کے ہو جائیں گے نا تو پھر دوسرا تصرف نہیں کر سکے گا. مسئلہ ہے
پیارا اللہ تیرا جاگنے والا تیرا.
صلو علی الحبیب. یار یہ چھوٹے کو دوسرا اس کو کچھ نہیں ملا, اس کا دل یہ میں اس کو پین دیتا ہوں. دوسرا بھانجا اس کو بپو. صلو علی الحبیب. سوال,
میرا سوال یہ ہے کہ یہ ابھی ایک سوال آیا تھا مدنی چینل پہ, ہم لائیو دیکھ رہے ہیں, کہ یہ عورت جو ہے وہ ولیا بن سکتی ہے مگر اپنے مرید نہیں رکھ سکتی. اب میری وائف یہ سوال کرتی ہیں کہ یہ عورت کا کیا وجہ ہے کہ ہر معاملے میں جو ہے وہ عورت کو جو ہے مرد سے نیچا رکھا جاتا ہے, تو برائے مہربانی اس بات کا تسلی سے جواب دے دیں تاکہ اور عورتوں کو بھی اس بات کا پتہ چلے.
الرجال قوامون علی النساء, یہ قرآن کریم میں کہ مرد جو ہے یہ عورتوں پر حاکم ہیں, تو یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اور ویسے بھی عورتیں ہیں نا یہ اکثر ناقص العقل ہوتی ہیں, ان میں سب نہیں لیکن اکثر یہ ہوتی ہے کہ ان میں عقل نہیں ہوتی زیادہ. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بقری عید یا عید الفطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے، عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمایا اے عورتوں صدقہ کرو کیونکہ میں نے تم میں سے اکثر کو جہنمی دیکھا ہے. اس پر عورتوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں؟ ارشاد فرمایا تم لان تان زیادہ کرتی ہو، شوہر کی نافرمانی کرتی ہو، دین اور عقل میں ناقص ہونے کے باوجود ہوش مند مرد کی عقل مار دینے والا تم سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہیں دیکھا. عورت نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے دین و عقل میں کیا کمی ہے؟ فرمایا کیا ایک عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے آدھی نہیں ہے؟ عرض کی ہاں ہے. فرمایا یہ عورت کی عقل کی کمی ہے. پھر فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت حیض میں نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ عورتوں نے عرض کی جی ہاں. ارشاد فرمایا یہ اس کے دین کی کمی ہے. مفسر شہیر حکیم الامت، یہ بخاری شریف کی حدیث میں نے آپ کو سنائی، مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت جو شرح کی ہے اس کے اقتباسات ملاحظہ کیجئے. نمبر ایک، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تمام عورتوں کو عیدگاہ کی حاضری کا حکم تھا تاکہ شرعی احکام سنیں اور نماز عید یا کم از کم مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو جائیں. مردوں سے علیحدہ بیٹھتی تھی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خطبے کے بعد ان کی جماعت میں انہیں عورتوں میں مخصوص واعظ ارشاد فرماتے تھے. عہد فاروق کی یعنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے دور سے عورتیں اس حاضری سے روک دی گئیں. اس کی وجہ تھی کہ بے پردگی کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، فتنہ بڑھ چکا تھا، تو اس لیے یا مردوں کی طرف سے فتنہ بڑھ چکا تھا تو آپ نے یہ روک دیا تھا. فتنہ بڑھ گیا تھا یا فتنہ شروع ہو گیا تھا کہیں، فتنہ تو اب زیادہ ہے. اس حدیث میں نمبر دو، اس حدیث میں عورتوں کے تین عیب بیان کیے گئے، عقل میں کمی، دین پر عمل میں کوتاہی اور مرد کو بے وقوف بنانا. یہ عورتوں کی عام حالت ہے، اگرچہ بعض بیبیاں اس سے پاک ہیں. خیال ہے کہ جن سے مرد جن سے عورت سے افضل ہے، یعنی مرد ہونا یہ عورت ہونے سے افضل ہے، اگرچہ بعض عورتیں بعض مردوں سے افضل ہیں. حضرت آمینہ خاتون، عائشہ صدیقہ، فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہم جیسے کروڑوں مردوں سے افضل، لہذا حدیث پر کوئی اعتراض نہیں. نمبر تین، عام حالات میں یا دو مرد گواہ ہوتے ہیں یا ایک مرد اور دو عورتیں. بعض صورتوں میں عورت کی گواہی مطلقاً یعنی بالکل بھی نہیں مانی جاتی، جیسے حدود اور قصاص. بعض صورتوں میں صرف ایک عورت کی خبر معتبر، جیسے بحالت غبار، رمضان کا 29واں چاند، یا حیض و نفاس کی عدت گزرنے کی خبر، یا حیض و نفاس کی یا عدت گزرنے کی خبر، یہاں عام حالت مراد ہے. نمبر چار، عورت کچھ عرصے نماز کے ثواب سے اور ادائے روزے کی برکتوں سے محروم رہتی ہے. خیال رہے کہ حیض و نفاس کے زمانے کی نمازیں بالکل معاف ہیں اور روزوں کی ادا معاف، اور روزوں کی ادا معاف، قضا واجب. اس سے معلوم ہوا کہ عبادت کی زیادتی کمی دین کے کمال و نقصان کا ذریعہ ہے. تو اللہ تعالی کی یہ تقسیم ہے، اور کہ کسی کو اس نے مرد پیدا کیا، کسی کو عورت پیدا کیا، اور یہ اس میں امتحان بھی ہے. تو اس لیے اللہ تعالی کی تقسیم پر راضی رہنا یہ لازم ہے. ہرگز ہرگز اللہ تعالی پر اعتراض کی گنجائش نہیں ہے کہ اس نے مجھے مرد کیوں پیدا کیا یا مجھے عورت کیوں بنایا. وہ اللہ کی مرضی پر راضی رہنا ہے. کہ اللہ تعالی پر اعتراض جو ہے نا یہ انسان کو مسلمان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے کہ وہ مسلمان رہتا نہیں ہے, نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے, مرتد ہو جاتا ہے. بعض صورتوں میں عورت کو برتری بھی حاصل ہے, جیسے اگر آپ کہو کہ مرد عورت پر حاکم ہے تو اس کے بچے جو ہیں عورت کے یہ کس کے ماتحت ہوتے ہیں؟ ماں کے تو ماتحت زیادہ ہوتے ہیں عام طور پہ. تو اور پھر یہ کہ اور تعظیم کا جہاں تک تعلق ہے, تعظیم اور خدمت, تو تعظیم باپ کی زیادہ ہے اور خدمت ماں کی زیادہ ہے, اس میں ماں کو فوقیت حاصل ہے. بلکہ عورت تو انسانی وجود کا ہے لازمی ذریعہ ہے, اس کے بغیر انسان کی نسل چلتی نہیں. تو یہ اللہ تعالی کی بہرحال تقسیم ہے. اور عورتیں بھی مطلب دین کی خدمت بھی کرتی ہیں, جہاد میں بھی جاتی تھیں اور اب بھی نیکی کی دعوت بھی دیتی ہیں, نمازیں بھی پڑھتی ہیں, اسلام پر عمل بھی کرتی ہیں, سنتوں پر عمل بھی کرتی ہیں, لیکن ان پر پردہ بھی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم
بابا رشتوں
کے مردوں پر بھی حقوق ہیں عورتوں کے, کہ وہ بھی ان کا خیال کریں. نان نفقہ عورت پر واجب نہیں ہے, مرد پر ہے. مکان, روٹی, لباس, تو یہ عورتوں کو بیٹھے بٹھائے مل رہا ہے, مرد نہیں دے گا تو گناہگار ہوگا.
اور رجال و قوامون علی النساء کے تحت مردوں کو جو عورتوں پر جو حاکم یا حکمرانی یا افسر بنایا گیا ہے, اس کی وجہ بھی تفسیر خزان عرفان میں لکھی ہوئی ہے. اگر امیر سنت یہ بھی بیان فرما دیں گے تو انشاءاللہ قرآن کریم کی آیت کی تفسیر سے انشاءاللہ تعالی یہ بات مزید واضح ہو سکے گی.
پارہ پانچواں سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 کا یہ حصہ ہے. الرجال قوامون علی النساء, ترجمہ کنز الایمان, مرد افسر ہیں عورتوں پر.
یہ بابا یہاں
تو عورتوں کو ان کی اطاعت لازم ہے یعنی مردوں کی, اور مردوں کو حق ہے کہ وہ عورتوں پر رعایا کی طرح حکمرانی کریں اور ان کے مصالح اور تدابیر اور تادیب و حفاظت کی سرانجام دہی کریں. پھر شان نزول لکھا ہے, حضرت سعد بن ربیع نے اپنی بیوی حبیبہ کو کسی خطا پر ایک تماچا مارا. ان کے والد انہیں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور ان کے شوہر کی شکایت کی. اس باب میں یہ آیت نازل ہوئی. آگے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض, اس لیے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی, یعنی مردوں کو عورتوں پر عقل و دانائی اور جہاد و نبوت و خلافت و امامت و اذان و خطبہ و جماعت و جمعہ و تکبیر و تشریق اور حد و قصاص کی شہادت کے اور ورثے میں دونے حصے اور نکاح و طلاق کے مالک ہونے اور نسبوں کے ان کی طرف نسبت کیے جانے اور نماز و روزہ کے کامل طور پر قابل ہونے کے ساتھ, کہ ان کے لیے کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے کہ نماز و روزہ کے قابل نہ ہو, یعنی مرد, اور داڑیوں اور اماموں کے ساتھ فضیلت دی.
بھی مزید میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے سنت کی بارگاہ میں کہ یہاں پر بابا کچھ رشتوں کو بھی تقسیم کیا گیا ہے نا. اب مثال کے طور پر مرد مرد ہیں, بیٹا بھی 40 سال کا ہے, والد صاحب 60 سال کے, بیٹا 40 سال کا یا والد صاحب 65 سال کے, تو اب دونوں مرد ہیں لیکن ایک مرد کو دوسرے مرد کے ماتحت کیا گیا ہے, بیٹا باپ کے ماتحت ہے, لیکن اگر ماں ہے تو بیٹا ماں کے ماتحت ہو گیا. تو یہاں رشتوں کی بھی تقسیم ہے. یہاں پر ذرا عورتوں کے ذہن میں جب یہ بات آتی ہے نا تو وہ میاں بیوی کے رشتے کو سامنے رکھ کر بات آتی ہے کہ بھائی ہم کیوں پیچھے تو مرد کیوں آگے؟ تو یہ عموماً شوہر و بیوی کے معاملے میں زیادہ تر کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. باقی دنیا میں کئی رشتے جس میں عورت مرد کو پابند کیا گیا ہے, بیٹے کو پابند کیا گیا کہ وہ اپنی ماں کی تعظیم کرے اور اس کے ماں کے ساتھ اس کی جو تعلق ہے وہ اس کے لیے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو گھر کا ایک جو نظام ہے اس میں مردوں کو, اور دنیا کے کئی نظاموں میں جو مردوں کو فوقیت اور اہمیت دی ہے, تو یقیناً اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں بھلائی ہے. مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے پوزیشن کو سمجھے, عورت اپنی پوزیشن کو سمجھے گی, تو دنیا کا کائنات کا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور ہر ایک کا اس میں ایک کردار رکھا ہے. اللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہم سوال چلا دیں بابا.
لبیک.
سید ظفر عطاری حافظ عباس باغ کرخی کبینہ سے عرض کر رہا. الحمدللہ ایک وقت میں ایک ایسی جگہ پر تھا جہاں کرپشن کا بھی امکان تھا, لیکن مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اس میں بچا رہا. اور یہ ابھی مثال دینا کہ مجھے اچھے ماحول کی برکت سے اللہ نے مجھے بچایا ہے, تو یہ کہیں تکبر کے زمرے میں تو نہیں آتا ہے کہ ایک اچھا ماحول تھا, مجھے دعوت اسلامی کا ماحول ملا ہوا تھا جس کی برکت سے الحمدللہ رب العالمین اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے اوپر کرم کیا اور میں کرپشن سے بچا رہا. اس کے لیے مزید کرم نوازی فرما جی, جزاکم اللہ خیر.
تکبر, یہ کس چیز کو انہوں نے تکبر کہا یہ میں نہیں سمجھ سکا.
اصل یہ کہ میں کرپشن سے بچا اور اس کا وجہ یہ ہے کہ مدنی ماحول ملا, میرا مدنی ذہن بنا, میں کرپشن سے بچ گیا. تو اب میں اس کو بیان اگر کر رہا ہوں کہ میں کرپشن سے بچ گیا, مدنی ماحول مل گیا, تو کیا یہ کوئی تکبر ہوگا یا کیا ہے, یہ کوئی بڑائی بیان کرنا ہے وغیرہ؟
اچھا, تکبر اس کو نہیں کہتے. تکبر اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے سے اپنے کو افضل جانے, دوسرے کو گھٹیا جانے اپنے سے. اچھا, یہ جو ہے کہ اپنے گناہ کا اظہار کہ میں کرپٹڈ تھا, تو یہ اظہار بلا ضرورت گناہ ہے. گناہ کا اظہار بغیر ضرورت کسی پر کرنا یہ ہے گناہ. تب اگر کسی کو مدنی ماحول کی ترغیب کے لیے اگر کہتے ہیں کہ میں پہلے کرپشن میں مبتلا تھا, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے کی برکت سے میں اس سے تائب ہو گیا, توبہ کر لی, چھوڑ دیا یہ سب, تو یہ اس طرح کرنا گناہ کا اظہار, یہ یہاں کار ثواب ہے اس موقع پر. تکبر اس کو نہیں کہیں گے.
امیر علیہ السلام سے عرض ہے, یہ اس طرح کسی ادارے کسی جگہ سے ان کا رابطہ رہا ہوگا, وہاں کرپشن کا موقع ملا تو یہ کرپشن نہیں کیا انہوں نے کہ انہیں مدنی ماحول میسر تھا ان کی.
اچھا اچھا اچھا, کرپشن کیا ہی نہیں.
جی جی
المدینہ.
اس پر یہ کہ اب میں نے کرپشن نہیں کیا تو میں بیان کر رہا ہوں کہ مجھے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول مل گیا ہے اور اس کی وجہ سے مجھے موقع بھی ملا, تو میں نے اس طرح کے کرپشن کے کام نہیں کیے.
اگر دعوت اسلامی کی نیک نامی مقصود ہے کہ لوگ اس میں آئیں, تو یہ تو کار ثواب ہے کہنا, اور آپ نے کرپشن کیا نہیں تو یہ گناہ کا اظہار بھی نہیں ہے. میں سمجھا نہیں تھا پوری بات, تو ماشاءاللہ یہ کہتے ہو تو بہت اچھی بات ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والی وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال.
امیر اہل سنت احمد برکاتہ عمر علیہ کی بارگاہ میں عرض ہے, جو اپنی اصلاح سے مایوس ہو جائے وہ کیسے اپنی اصلاح کریں؟
اپنی مایوسی کو دور کریں, مایوسی کے بادل چھٹ جائیں گے تو اصلاح کا راستہ آپ ہی کھل جائے گا. مایوس ہونے کی تو اجازت بھی تو نہیں ہے نا, اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ تو بہت خطرناک ہے. قرآن کریم میں لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تعالی تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, سچی توبہ کرے اور اپنی اصلاح کی کوشش جاری رکھے. یعنی یہاں تک کہ جیسے کسی نے گناہ کیا, پھر توبہ کی, پھر گناہ کیا, پھر توبہ کی, پھر گناہ کیا, پھر توبہ کی, تو چاہے کتنے ہی گناہ کرے اور توبہ کرتا رہے تب بھی اس کی توبہ اللہ قبول کرنے والا ہے. لیکن توبہ کے ارکان پورے ہونے چاہیے, قبولیت کے لیے شرائط ہیں کہ گناہ کو گناہ تسلیم کرے اور دل میں نادم بھی ہو، زبان سے اس کا اظہار بھی ہو کہ اس گناہ سے توبہ کرتا ہے، اور یہ فائنل ڈیسیزن ہو، اس کا طے ہو کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، قبولیت توبہ کی شرائط ہے. اگر یہ ذہن میں کہ پھر میں بچوں گا تو نہیں، یہ گناہ کروں گا، تب تو اس کو تو حدیث شریف میں وہ اللہ تعالی سے مذاق مسخری کرنا قرار دیا گیا. اور اگر یوں گناہ کرتا ہے کہ چلو یار گناہ کر لیتا ہوں پھر توبہ کر لوں گا، تو اس کو مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان نے کفر لکھا ہے. تو اس نے توبہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ فائنل ڈیسیزن، یہ طے شدہ بات ہو کہ یہ گناہ آئندہ میں نہیں کروں گا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا اور پھر کہتا ہے کہ اے مولا میں نے گناہ کر لیا مجھے معاف کر دے، تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی کر لیتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. پھر جتنا رب عز و جل چاہتا ہے بندہ ٹھہرا رہتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی گناہ کر لیتا ہے پھر عرض کرتا ہے یا الہی میں نے پھر گناہ کر لیا بخش دے، تو رب کریم فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ پر پکڑ بھی لیتا ہے وہ معاف بھی کر دیتا ہے، اے فرشتوں گوارے نہ کہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. پھر جتنا رب عز و جل چاہے وہ بندہ ٹھہرا رہتا ہے اور پھر مزید گناہ کر بیٹھتا ہے اور دوبارہ عرض کرتا ہے یا رب کریم مجھے معاف کر دے، تو رب عز و جل فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی لیتا ہے، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اپنے بندے کی بخشش فرما دی، اب جو چاہے کرے. صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث ہے. تو اس طرح اللہ تعالی سے بہرحال معافی مانگتا رہے، لیکن وہ توبہ کی شرط وہی ہے جو میں عرض کر چکا کہ توبہ کرتے وقت یہ نہیں ہو کہ میں پھر گناہ تو کروں گا پھر توبہ کر لوں گا، نہیں نہیں یہ نہیں، توبہ کرتے وقت تو فائنل ہو کہ میں نے آئندہ یہ گناہ کرنا نہیں ہے، تب بھی توبہ قبول ہوگی. پھر بالفرض وہی گناہ صادر ہو گیا کر بیٹھا، پھر اسی طرح توبہ کرنی ہوگی. دل میں اگر تھوڑا بھی یوں ہے کہ یار زبان سے کہ آنے فائنل میرا عہد ہے کہ میں گناہ نہیں کروں، دل کے اندر یوں ہے کہ یار مجبوری ہے کر لیں گے پھر توبہ، تو توبہ ہی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
میں محمد تصیر اتاری بول رہا ہوں واکینڈ سے. حضرت کی بارگاہ میں عرض یہ کرنا ہے کہ ابھی تک تو یہ سن رہے تھے یا یہ اس طرح ذہن میں تھا، معلومات میں تھا کہ جو ہے سنت اعتکاف وہ صرف رمضان شریف کے آخری جو وقت میں ہے اس میں ہوتا ہے، تو کیا اس کے علاوہ بھی سنت ہی کہا جائے گا یا وہ نفل اعتکاف ہوگا؟
اعتکاف کے احکام جو لکھے ہوئے بہار شریعت پانچواں حصہ جلد پہلی پیج نمبر 1021 جب وہ جو اعتکاف ہے رمضان شریف کا اعتکاف یا منت کا اعتکاف وغیرہ، تو ان کے علاوہ اور جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب اور سنت غیر موقعدا ہے. سنت کہہ سکتے ہیں مسجد میں اعتکاف کو، لیکن وہ غیر موقعدا ہے، نہیں کرے گا گناہ گار نہیں ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
میں عاقب ریاض بات کر رہا ہوں جنگ سے. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم کوئی کام غلط کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں شیطان نے اکسایا، تو شیطان نے جس وقت اللہ کے حکم کو نہ مانا تو اس وقت شیطان کو کس نے اکسایا؟
انسان کو تو شیطان اکساتا ہے، گناہ پر ابھارتا ہے، شیطان کو کس نے ابھارا؟ شیطان کے اندر نفس تھا. یہ لوگ بات سمجھتے ہیں کہ شیطان فرشتہ تھا، تو شیطان فرشتہ نہیں ہے، نہ تھا نہ ہے، شیطان جن ہے، اور ہر شریر جن کو بھی شیطان بولتے ہیں، اور اس کا نام جو ہے نا شیطان کا ہے، کسی کو یاد؟
مدنی منڈے کو یاد ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ابلیس تھا.
نہیں یہ ابلیس تو ہے, یہ اس کا نام. تھوڑوں کو یاد ہے. اچھا یہ ابلیس سن کر دوسروں نے بھی ہاتھ نیچے کر دیا کہ ابلیس پاس نہیں ہوا, لیکن یہ بھی ماشاءاللہ بتایا نا اس نے ابلیس. چلو بھائی, حسن نہیں کابینات والا کوئی بتا دے.
وعلیکم السلام. السلام علیکم باپا جانی.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عزازیل نام تھا اس کا.
عزازیل, جواب درست ہے. یار اتنے خوش ہو تو بارہ ماہ دے دو نا یار.
بابا جی آپ سے
سلام کے بولے وعلیکم السلام بول دیا تھا نا, وہ ایسے خوش ہے کہ وہ نہیں وہ دعا میں یا اللہ تو میرا رب ہے اس کی جگہ پر حدیث میں مثال ہے.
بابا جی آپ سے بات ہو رہی ہے, آپ سے اس سے بڑی
یہ بولتا تھا خوشی میں, خوشی میں بول دو نا بارہ ماہ کے لیے مجھے رکھ لو مدنی تربیت گاہ پر.
بابا جی ابھی نوکری کرتا ہوں ابو کے پاس, تو پھر
خوشی میں ہوش ہے مطلب نوکری کا خیر ہے.
تو بابا جی انشاءاللہ نیت کرتا ہوں انشاءاللہ جیسے
ہر مہینے تین دن سفر
انشاءاللہ,
اور جب مطلب موقع ملا بارہ ماہ زندگی میں ایک ساتھ
انشاءاللہ. تو پہلے بھی نیت کی ہوئی ہے انشاءاللہ, تو انشاءاللہ بابا جی دو میں یاد رکھیں.
مدنی حلیہ
انشاءاللہ. آپ
کالا باغ کے تو
نہیں
ہیں؟
نہیں میں تحصیل چوبارہ سے ہوں, ضلع جھانکی میری پیدائش ہے.
نہیں لباس کالا ہے نا آپ کا. ماشاء اللہ. نہیں زور سے نہیں ہنستے, یہ فنا مسجد میں بھی منع.
بابا جی میرا ایک بیٹا ہے محمد عبد الحنان, وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں, اور دو بیٹی ہیں دعا فاطمہ رضا, ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا بھائی اپنے ماحول میں.
اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو نیک بنائے, ان کو بھی نیک بنائے. مدنی منہ نے ابلیس بولا تھا نا, اس کو بھی 20 کا نوٹ تحفے میں ملے گا. نام کیا آپ کا؟ احمد رضا. 11ویں شریف کو پیدا ہوئے ہیں یہ, وہی ہیں مدنی چینل پر دیکھا ان کو میں نے. 11ویں شریف کو ان کی ولادت ہوئی تھی.
ابن عرفان.
ابن عرفان, ابن حاجی عرفان. ابو کو سلام بولنا. اچھا ابلیس کا نام ہے عزازیل, تو عزازیل کے اندر چونکہ یہ فرشتوں میں نفس نہیں ہوتا, عزازیل چونکہ فرشتہ نہیں ہے جن ہے, جن میں نفس ہوتا ہے, تو اس میں نفس تھا اور اس نے نفس کے بہکانے پر گناہ کیا تھا. اور ہم انسان جو ہیں وہ بھی شیطان کے بہکانے ہی پر گناہ کرتے, ضروری نہیں ہے نفس بھی ہم کو بہکاتا ہے, بلکہ نفس تو شیطان کا بڑا بھائی, اتنا بہکاتا ہی ہے. تو واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد سلیم رضا عطاری ہے, میں بہاولپور سہرانی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اکثر آپ نے بھی فرمایا اور علماء کرام بھی فرماتے ہیں کہ کم کھانا سنت مبارکہ ہے. تو کوئی بھی اسلامی بھائی کسی کے گھر جاتا ہے تو وہ مہمان نوازی کے حساب سے اچھا خاصا کھانا تیار کر لیتے ہیں. تو جو مہمان کسی کے ہاں جاتا ہے تو اگر وہ کم کھاتا ہے تو سامنے لنگر یا کھانا کافی زیادہ ہے, وہ نہیں کھاتا تو کیا رزق کی توہین کہلائے گی؟ یا سامنے والا بندہ مہمان کے لیے کچھ کم پکاتا ہے کہ جی کم کھانا تو سنت ہے لیکن اسے بھوک زیادہ ہوگی تو اب یہ زیادہ مانگ سکتا ہے, دونوں کی نیت تو اچھی ہے, تو اس معاملے میں آپ کیا ہمیں مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے؟
کم کھانا جو ہے نا اس میں دنیا اور آخرت کے بڑے فوائد ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دن میں ایک بار کھانا کھاتے تھے, سنت یہ ہے ایک بار کھانا دن میں. اب ہمارے یہاں وہ عام طور پہ تین مرتبہ کھانے کا اہتمام ہوتا ہے, لیکن دن میں چار پانچ بار بھی ہو جاتا ہے, بیچ میں کچھ نہ کچھ ریفریشمنٹ کے نام پر اور ترکیب بنتی رہتی ہے. تو اب یہ کہ کہیں مہمان ہوا تو اب وہاں ضروری تو نہیں ہے کہ پیٹ بھر کے کھائے, اب آج کل تو پیسے بہت ہیں, تو لوگ تو بہت زیادہ پکا لیتے ہیں. اب کسی نے پتیلا چڑھا دیا بڑا سا, اب آپ نے کم بھی کھایا تو کتنے نوالے آپ نے چھوڑے, دو نوالے, پانچ نوالے, دس نوالے, آپ نے کم کھایا تو یہ دس نوالے اور بغیر کھا لیتے تو بچت کیا ہوگی, یعنی اس کی کمی کیا آئے گی, اس کا تو بھرا ہی رہے گا پتیلا. تو یہ اس کی ہمدردی میں کھانا یہ بھی نفس کے مشورے سے تو نہیں ہے, کہ ہو سکتا ہے کھانا بچ جائے تو یہ بھی تو امکان ہوتا ہے کہ کھانا بچ جائے گا تو ہمارے گھر کے افراد دیگر بھی تو وہ کھا لیں گے, فریج بھی رکھا ہوا اپنے پاس, دوسرے دن کھائیں گے, کیونکہ مہمان کے لیے آئٹمیں اچھی اچھی ہوتی ہے, گھر میں وہ آئٹمیں نہیں ہوتی, تو بچے بھی دعائیں مانگتے ہوں گے سارے کباب سموسے چٹ نہ کر جائے تو اچھا ہے, اور آپ اگر ہمدردی میں اس سموسوں پر ٹوٹ پڑے سموسوں میں ہی ہمدردی ہے, یا وہ کوئی تلی ہوئی مچھلی ہے کیا بولتے فرائی فش وہ آپ کو پسند ہے اس پہ ٹوٹ پڑے, تو بچے نہیں ہو دل دل میں بدوائیں دیتے ہوں گے کہ یار یہ کیا ہوگا. مجھے وہ چٹکلا یاد آ رہا ہے اپنے ذاتی تجربے کا, میں اپنے گھر پہ شروع کی بات ہے داؤد اسلامی کے اوائل کی شروعات کی دوں گی, میں تقریباً روزانہ جمعرات کا اجتماع ہوتا تھا تو ناغا ہو ہی جاتا تھا, کہیں ادھر ادھر دورے ہوتے تھے میرے تو بھی ناغے ہوتے تھے, تو میں اکثر مطلب مہمان جو مسجد میں آتے تھے نا میرے پاس جو بھی اپنے سائیں بھائی ملنے ملانے والے, تو کبھی دس کبھی پندرہ کبھی پچیس میرے ساتھ مہمان کو میں لے جاتا تھا اپنے گھر. ہاں ہمارے گھر میں بڑی بہن ہماری وہ گیہوں چڑھا دیتی تھی چولہے پر صبح سے, وہ گیہوں پانی میں ابل 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 کر آخر کہاں جائیں گے, پھٹ جاتے تھے, اس کا ہو جاتا دلیا, اس میں مرچ مسالے ڈال کے دلیا بن جاتا تھا, روٹی ہم لوگ لے لیتے تھے تندور کی بازار سے. تو یہ مطلب میں تقریباً ڈیلی میں کھلاتا تھا دعوت کرتا تھا, وہ آتے تھے اس طرح وہ بھی شوق سے آتے تھے. اچھا اس میں کبھی ایسا ہوتا جیسے سردیوں کا موسم ہے تو وہ پاپڑ ہوتے ہیں اس کے رنگ آتے ہیں ٹیکنیکلر رنگ پاپڑ کے, وہ بھی تل کر پیش کرتے تھے مہمانوں کو. تو میرے بچے جو ہے نا اب جو جوان ہیں یہ ہوتے تھے ان دنوں چھوٹے چھوٹے, تو یہ جب مہمان کھا لیتے تھے اس دوران تو ان کو ٹچ کرنے کی اجازت نہیں تھی, ورنہ بچے میرے تھے بہت تیز تھے بچے, میں خود الحمدللہ مطلب. تو اب بچے انتظار کرتے تھے, اور یقین مانے میں نے خود یہ دیکھا ہے کئی بار کہ جب یہ کھانا کھا کر فارغ ہو جاتے ہیں نا, اب سب نے ہاتھ روک لیا, اب وہ کرینا واضح ہوتا ہے کہ اب یہ نہیں کھائیں گے, پھر یہ بالکل اس پہ جھپٹا مارتے تھے رنگ پر پاپڑوں پر کھانا شروع کر دیتے تھے. اچھا اب بتائیے کہ اگر ایسے مہمان آ جائیں جو سارے رنگ چٹ کر جائیں اور بچے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہوں, مجھے میرے خوف سے ہاتھ ماریں گے کچھ بولیں گے تو یہ باپا جو یہ ناراض ہوگا یا روکے گا ڈانٹے گا. تو اب اگر آپ نے یہ سمجھا کہ میزبان کا احترام یہ ہے کہ یہ سارے رنگ میں کھا جاؤں, تو یہ بچوں کی دعا ملے گی یا بد دعا ملے گی آپ کو, یعنی بچے خوش ہوں گے یا ناراض, فیصلہ آپ پر چھوڑا, نتیجہ کیا نکلا؟ تو مہمان میزبان کی ہمدردی کے بجائے اپنے پیٹ کی ہمدردی کی جائے, وہ اتنا ہی کھائے جائے جتنا پیٹ سنبھال سکے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہم آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت محمد کہتے ہیں, اور بعض دکانوں پر لکھا ہوا ہے یا مسجد پر لکھا ہوتا ہے مسجد محمدی, کیا محمدی کہنا جائز ہے یا نہیں؟
محمدی مسجد کہنا کوئی رج نہیں اس میں, یا نسبت ہی ہے محمد کے ماننے والوں کی مسجد, محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والوں کی مسجد, اچھا نام ہے بہت پیارا نام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سمر بات کر رہا ہوں ہوشاب سے. پوچھنا یہ تھا کہ میں الحمدللہ نماز بھی پڑھتا ہوں پھر بھی مجھے خواب ڈراؤنے آتے ہیں. مطلب کبھی خواب میں ہلکا کتا پیچھے پڑ گیا, کبھی بلیک ریچھ پیچھے پڑ گیا. اس کے لیے کوئی مدنی پھول بھی عطا فرمائے اور دعا بھی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا.
اس کے لیے یہ کہ آپ روزانہ سوتے وقت 21 مرتبہ یا متکبرو یا متکبرو 21 بار پڑھ لیں تو انشاءاللہ خواب میں نہیں ڈریں گے.
امیر السنہ سے عرض ہے کہ نماز پڑھتا ہوں خواب آتے ہیں, اس تعلق سے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو پھر بھی مجھے خواب آتے ہیں.
نماز پڑھے اس کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز ہے کو پڑھ کے دکھائے گا پھر بھی کیا نہیں ہوا ان کے ساتھ, کیسی ظلم و ستم کی آندھیاں چلائی گئیں اور کس بے دردی کے ساتھ ان کے شہزادوں کو ان کی نگاہوں کے سامنے شہید کیا گیا اور خود بھی جامع شہادت نوش کر گئے. تو کوئی پریشانی آئی تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے تو پریشانی آنی ہی نہیں چاہیے. تو پریشانیاں تو انبیاء کرام علیہ السلام پر تو بڑے امتحانات آئے. خود پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس طرح کا ارشاد ملتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں. تو اس لیے پریشانیوں اور برے خواب اگر آتے بھی ہیں تو ٹھیک ہے, آتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے اور آپ یہ پڑھا کریں. اور نماز اپنی جگہ پر ہے, وہ تو پڑھنی پڑھنی ہے. نماز پڑھیں اور درست پڑھیں. نماز کے احکام یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں, اس کے مطابق پڑھیں, پھر اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کریں تو انشاءاللہ نماز پڑھنے میں اور ترقی ہوگی اور عمدہ پڑھ سکیں گے. مزید اللہ توفیق دے تو عالمی مدنی مرکز میں بھی نماز کورس کیا جاتا ہے, ایک ماہ کا نماز کورس کرنے. بلکہ یہ جتنے آئے نا حسنین کابینہ, وہ بھی اگر ہمت کریں تو اگر نماز کورس کر لیں تو ایک ماہ کا ہمت کریں, نام لکھوائیں مدنی تربیت گاہ پر کہ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ نماز سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہے نا, کوئی مطلب دنیا کا کوئی کام بغیر سیکھے نہیں آتا. دنیا کمانے کے لیے تو بہت سارے ہنر سیکھتے ہی لوگ. نماز بھی جس کو نہیں آتی اس کو سیکھنی چاہیے. اور یہ خوش فہمی ہوتی ہے کہ مجھے نماز آتی ہے, اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ خوش فہمی ہوتی ہے, نماز آتی نہیں ہے. تو سیکھ لیجئے نماز. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا, اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلوا علی الحبیب. مدنی چینل کے ناظرین کے لیے جو سوال ہوا وہ یہ, حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی امی جان کی کنیت کیا ہے؟ جواب, ام الخیر. اس میں 12 جواب جو جلدی جلدی مل جاتے ہیں ان کے ہم نام پکارتے ہیں جو ہمیں دیے جاتے ہیں، باقی جو جوابات مزید ملتے ہیں ان 12 اور ان کو ساتھ ملا کر قرآن اندازی کے ذریعے ایک کا نام نکالا جاتا ہے اور اس کو انعام میں مدنی چیک 1200 روپے کا پیش کیا جاتا ہے، ان کے گھر وہاں ترکیب بنا لی جاتی ہے جہاں سے یہ آیا ہو جواب، اور وہ چیک جو وہ مکتبۃ المدینہ پر کیش ہوتا ہے، کتابیں وغیرہ اس کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہیں. 12 نام، صوبے دار میجر اقبال حسین اتاری اکاڑا، دانش اتاری منڈی بہودین، خوشنود اتاری جڑا والا، رمضان اتاری شکارپور، بنت رفیق گلزار طیبہ، عبد الوحید فتحہ جنگ، بنت عبد الغفار باب المدینہ، سخاوت اتاری گجرات، ام سعد اتاریہ گجران والا، فصیح اتاری لطیف آباد زمزم نگر، بنت اقبال لیا شہباز اتاری ڈیرہ غازی خان. اور قرآن اندازی میں نکلا نام بنت یوسف سردار آباد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهله. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اور جو جو مجھے اپنی نیکیاں ایصال کریں ان سب پر اپنے فضل و کرم سے اجر عظیم عطا فرما، اور یہ سارا ثواب جناب رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو یہ سارا ثواب پہنچے. جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، مفسرین، محدثین، جملہ مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، والدین مصطفی، حسنین کریمین، تمام شہیدان و اسیران کربلا، اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث اعظم غریب نواز اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الافاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اور خصوصاً جو ہر مہینے تین دن مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں اور یہ سفر کرتے کرتے جن کو 12 ماہ گزر گئے یا آئندہ 12 ماہ تک ہر مہینے تین دن مدنی قافلے میں سفر کی جو نیت کریں ان کو بھی اس کا ثواب پہنچا. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما. یا الہ العالمین ہم نیک بننا چاہتے ہیں مگر شیطان اور نفس ہمیں نہیں بننے دیتے. پروردگار نفس و شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما, ہم کو نیک بنا دے, پرہیزگار بنا دے, سچا عاشق رسول بنا دے. الہ العالمین ہمارا ایمان سلامت رہے. اے اللہ مدینے میں زیر گنبد خضرا جامع شہادت نصیب ہو, جنت الوقیع مدفن ہو, جنت الفردوس میں ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. الہ العالمین جتنے مریض حاضر ہیں مدنی چینل پر, جو مریض دست بہ دعا ہیں مدنی چینل کو, جو دعاؤں کے لیے شفا کی دعا کے لیے پیغامات دیتے رہتے ہیں, سارے مریضوں پر اور امت کے سبھی مریضوں پر رحمت کی نظر فرما. الہ العالمین ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما, پریشانیاں دور کر دے. الہ العالمین قرض داروں کے قرضے اتر جائیں, بے روزگاروں کو رزق حلال آسان روزی ملے. الہ العالمین جو بے جا مقدموں میں ماخوذ ہیں ان کو نجات ملے, مظلوم قیدیوں کو آزادی نصیب ہو, جن کے بچھڑے ہیں مل جائیں, روٹھے ہیں من جائیں. اے اللہ امن و آشتی کا دور دورہ ہو, مسلمان با عمل ہو جائیں, بے نمازی نمازی بن جائیں, ہم سب سنتوں کے پابند بن جائیں, حسن اخلاق کے پائکر بن جائیں, نرم بولنا آ جائے, دوسروں کی ایذا رسانی اور دل دکھانے سے بچنے کا ذہن بن جائے, بندوں کی حق تلفیوں سے ہمیں بچنا نصیب ہو جائے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.
بخش دے میری ساری متائیں, بخش دے میری ساری متائیں, اللہ کھول دے مجھ پر رب رحمتائیں, کھول دے مجھ پر رب رحمتائیں,
یا اللہ یا
اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
مصطفیٰ جانِ رحمت بیٹا کو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت بیٹا کو سلام شمعِ سرِ ہدایت بیٹا کو سلام شمعِ سرِ ہدایت بیٹا
العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافية ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم